بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد وآلہ. اب سے فقط چند دن بعد رمضان کا چاند زمین کے افق پر نمودار ہوگا اور اپنی زبانیں بے زبانی سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ نہ جانے کتنی ہی بار میں اپنی تمام رحمتیں، برکتیں، مغفرت، عذاب خدا سے نجات کا مژدہ، یہ تمام چیزیں سنا چکا ہوں، دے چکا ہوں، لیکن یہ مومن پھر بھی ویسے ہی گناہوں میں مبتلا اس سال بھی نظر آ رہا ہے. شاید یہ سال ایسا نہ ہو اور ہمیں کچھ ایسے کام انجام دے دیں ہم کہ پھر آئندہ سال تک یہ تقویٰ جو ہم رمضان سے حاصل کرتے ہیں یہ محفوظ رہ سکے. اصل مسئلہ روزے رکھنا نہیں، روزے سب رکھ رہے ہیں، رکھ لیں گے، رکھتے رہے ہیں، 20-20, 30-30, 40-40 سال سے روزے، 50-50 سال سے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رمضان سے جو ہم تقویٰ حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا تقویٰ یا تو شب عید ضائع ہو جاتا ہے یا وہ سارے کا سارا تقویٰ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مکمل طور پہ ضائع ہو جاتا ہے. بہت بڑا پرائز بانڈ جس طرح کسی کا نکلا ہے، بہت بڑی انعامی رقم مل تو گئی ہے اس کو، لیکن مثلا چور ڈاکو اسے لے کے چلے گئے، اس نے لاپرواہی میں کہیں رکھ دی اور ضائع ہو گئی، کتنا افسوس ہونا چاہیے. جبکہ پروردگار عالم جو غرض و غایت رمضان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے سالہ سال سے رکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. علاج جیسا جیسا ہوتا جاتا ہے، کامیاب علاج اسے کہا جاتا ہے کہ مریض کے اندر کوئی افاقہ نظر آئے، مریض کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر نظر آئے. جب ہسپتال سے مریض ڈسچارج ہو تو پھر اس وقت گھر جاتے وقت اس کی طبیعت جس وقت ایڈمٹ ہوا تھا اس سے بہت بہتر نظر آنی چاہیے. آخر یہ کیسا رمضان ہر سال آتا ہے کہ شب عید ہی جو روزے دار ہے وہ پہلے سے زیادہ بیمار نظر آنے لگتا ہے، تقوی کے بجائے گناہوں پر پہلے سے بہت زیادہ مستعد نظر آتا ہے. جیسے کہا جاتا نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی رمضان کے اندر مستقل طور پر تقوی کے اندر بے تحاشا اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اضافے کے بجائے ہم تنزلی ہم کو نظر آتی ہے، بے پردگی، ویسا ہی میک اپ، نامحرموں کے سامنے آنے کے حوالے سے موسیقی، گناہ، مکس گیدرنگ، یہ سب شب عید سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. مرد حضرات صبح صبح اٹھ کر مثلا جو اگر شیو ان کی بڑھ جاتی ہے تو داڑھی مونڈتے ہیں عید کے دن. عید کے دن خاص طور پر بہت ہی بڑی کثیر تعداد جو لوگوں کی ہوتی ہے ان کی نماز فجر قضا ہوتی ہے، وہی برائیاں بلکہ مزید اضافے نظر آتے ہیں. مثلا دیکھیے، اگر آپ کسی کو اپنا فریج ٹھیک ہونے کے لیے دیں، آپ کا فریج خراب ہو جائے، اے سی خراب ہو جائے، اے سی ٹھیک کرنے کے لیے دیں، گاڑی خراب ہو جائے، میکینک کو گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے دیں، اور ہر دفعہ وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو کے آپ کو ملے، تو ایک دفعہ دو دفعہ آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، کتنا غصہ آنا چاہیے آپ کو کہ بھائی ہر دفعہ آپ کو دے رہے ہیں یہ کیسا ٹھیک کر کے دے رہے ہیں. تو یہی ہم اپنے روح کی اوور ہالنگ ہر سال رمضان میں کر رہے ہیں، اپنے اوپر کتنا غصہ آنا چاہیے، کتنے سال کے رمضان میں ہم اپنے روح کی سروس کروا لیتے ہیں، اوور ہالنگ کروا لیتے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہماری روح گناہوں کے اندر آلودہ نظر آتی ہے. تو دیکھیے اگر ایک ایک کر کے بھی ٹارگٹ کیا جائے گناہوں کے سلسلے میں تو بہت آسانی کے ساتھ تمام گناہوں سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہیں. دیکھیے اب دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر, یا تو مریض ٹھیک نہیں ہو رہا اس کی, یا کوئی آپ نے کوئی چیز صحیح ہونے دی اس کے سلسلے میں بھی, یا تو ٹھیک کرنے والا بالکل لاپرواہ ہے, مثلا مریض اپنا علاج صحیح نہیں کر رہا ہے, یا مثلا گاڑی ٹھیک کرنے والا وہ ریپیئرنگ صحیح نہیں کر رہا ہے, سالہ سال گزر رہے ہیں لیکن علاج مثلا صحیح نہ ہو. خود میرے اپنے ایک دوست تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد 50 سال سے ایک حکیم صاحب کا علاج کروا رہے ہیں پائلز کے سلسلے میں, 50 سال سے علاج چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی ایسا کون سا علاج ہے جو 50 سال میں نہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا, نہ ان کو کوئی افاقہ ہو رہا ہے, پھر بھی وہ کیے چلے جا رہے ہیں. تو بعض اوقات یا تو صحیح طریقہ کار کا انتخاب نہیں ہو رہا ہے, یا مریض دواؤں کے ساتھ احتیاطیں نہیں کر رہا ہے, پرہیز نہیں کر رہا ہے, بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہے ساتھ میں نمک بھی بہت زیادہ اس نے کیا ہوا ہے مثلا, یا مشین کی سروس وہ کروا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ تیل پانی چیک کرنا ہوتا ہے, اس کی اور بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت پہلے سے خیال رکھنا ہوتا ہے, جب بالکل ہی نقصان سر پر آ جائے پھر ہم خیال کرنا شروع کریں تو وہ مناسب نہیں ہوتا. زمانۂ طالب علمی میں جب ہم وارڈ وغیرہ جاتے تھے اور وہاں ڈیوٹیز لگتی تھیں اور اس میں جو مریضوں کی ہسٹری وغیرہ لینی ہوتی تھی, تو ایک دفعہ ایک تھروٹ کینسر کا ایک مریض تھا, اس کے پاس ہم گئے, گلا اس کا اتنا بڑا پھولا ہوا ہے, وہاں پر ٹیومر نکلا ہوا ہے اس کے. تو ہم نے کہا بھائی سگریٹ کب سے پی رہے تھے؟ کہہ رہے سگریٹ تو میں بہت عرصے سے پیتا تھا لیکن اب تو میں نے چھوڑ دیے. اتنا آگے بڑا ہوا ہے کینسر تمہارا, کب چھوڑی؟ کہا ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے چھوڑے ہوئے. ارے بھائی اتنا زیادہ آپ نے خراب کر لیا اپنے مرض کو اب, اور آپ نے پہلے احتیاط نہیں کی, اب ایک ہفتہ پہلے آپ چھوڑ رہے ہیں تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ تو دیکھیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ تقوی کو صرف حاصل نہیں کرنا ہوتا بلکہ تقوی کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم نے نمازیں پڑھ لی, نمازوں کو بچانے کی فکر نہیں, روزہ رکھ لیا, روزے کو بچانے کی کوئی فکر نہیں. ایسا ہی ہے جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ پانی کی ٹنکی آپ بالکل فل کر لیں اور اس کے بعد گھر کے سارے نل بھی کھول دیں, سارا پانی ڈرین ہو جائے گا. بہترین اے سی جو ہے وہ کولنگ کر رہا اور ساری کھڑکیاں دروازے آپ کھول دیں, ساری کولنگ ختم ہو جائے گی. تو تقویٰ بھی ایک ایسی چیز ہے. تقویٰ دیکھیے مسلسل رہنے والی چیز نہیں ہے, ہاں حفاظت کریں تو رہ سکتا ہے, ورنہ ایک ہی دن میں تقویٰ کئی مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے. ایک ہی دن میں عدالت ہو سکتا ہے کئی دفعہ آئے اور جائے. تو آج ہم کچھ ایسے طریقہ کار کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا اہتمام پورے سال اگر رکھا جائے تو رمضان سے حاصل کیا گیا تقویٰ نہ صرف یہ کہ آپ محفوظ کر سکتی ہیں بلکہ اس کو چلا سکتی ہیں آپ اگلے سال تک. اگلے سال تک آپ رمضان سے حاصل کیا گیا تقویٰ کو کوئی شخص چاہے تو اس سے استفادہ کر سکتا. دیکھیے سب سے پہلے تو دماغ میں ایک چیز کا ضرور خیال رہنا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ موجود ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مسجد میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ ہوتا ہے, جس وقت مدرسے میں ہوتے ہیں کچھ اللہ کا خیال ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ بھی اللہ ہے, ایسا نہیں کہ شب عید اللہ تبدیل ہو گیا, معاذ اللہ روزہ عید تبدیل ہو گیا, آئندہ زندگی میں تبدیل ہو گیا. عیسائیوں کی طرح ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ بس چرچ کی حد تک مذہب کی پابندی کر لی اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد ویسی پرانی حالت پر واپس لوٹ گئے, ایسا نہیں. دیکھیے آیت اللہ شیخ جعفر شوستری ایک دفعہ یہ ممبر پر گئے اور کہا کہ لوگوں آج میں ایک ایسا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں تو شاید جو شاید اس سے پہلے تم نے کبھی نہ سنا ہو. لوگ حیران اور متجسس ہو کر سننے لگے. کہا کہ دیکھو تم نے اب تک یہ سنا ہے تمام وائزین سے اور علماء سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, میں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ شریک قرار دو. مجمع پہ سناٹا چھا گیا, لوگ حیران اور پریشان ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ شیخ جعفر شوستری کیا شرک کی دعوت دے رہے ہیں. تو کہا سنو, یہ دل جو ہے یہ حرم خدا ہے, ہزاروں محبتیں تم نے اس دل کے اندر قرار دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے قرار دو میں اس کو منع نہیں کرتا, ایک محبت اللہ کی بھی قرار دے دو, ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہی خواہ کیوں نہ صحیح اللہ کے لیے بھی وقف کر دو اس دل کے اندر. تم نے تو دل اپنے دل کو مکمل طور پر غیروں کی محبت کے ساتھ بھر رکھا ہے, اس میں اللہ کی محبت تو کسی بھی جگہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ساری محبتیں نکال دو, سب محبتوں کے ساتھ, مال کی محبت کے ساتھ, اولاد کی محبت کے ساتھ, رشتہ داروں کی محبت کے ساتھ, ایک اللہ کی محبت کو اور شریک کر لو اور دل سے اللہ سے محبت کرو. دیکھیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے, ڈرتے ہیں, بالکل اسی طرح سے ڈرتے ہیں جیسے ایک ظالم بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے. معاذ اللہ, بھائی بہت ڈر لگتا ہے اللہ کے پاس جاتے ہوئے, بہت ڈر لگتا ہے اللہ کی ذکر جہاں پر ہو. لوگ کہتے ہیں وہی درس و تدریس, ایک وحشت محسوس ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. یہ اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر کسی کو ہے بھی تو صرف اللہ کا ایک ایسا خوف ہے جو ایک ظالم بادشاہ کا جس طرح سے خوف کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے رمضان کا ایک ہدف ہے, رمضان سے آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے. رمضان کا ہدف آپ اس وقت حاصل کریں گی جو بہت اہم بات ہے, اور آج سے آپ, میں کوشش کروں گا کچھ ایسی باتیں اس کے اندر ذکر ہو جائیں کہ آپ اپنے زندگی کا ہدف اور مقصد تلاش کریں. دیکھیے کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب ایک ہدف اور مقصد کے تحت کام کر رہی ہے. اس کا ایک ہدف اور مقصد ہے جس کے تحت وہ خلق ہوئی ہے اور وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے. دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے نا کہ رمضان کا کوئی ہدف ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ رمضان کا ہدف تو ہم ابھی آگے چل کر تلاش کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہو آپ کی. جب کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد تخلیق ہے جس کو وہ پورا کر رہی ہے, سورج ہے اس کا ایک مقصد تخلیق ہے وہ اسے پورا کر رہا ہے, اور چاند کا ایک الگ مقصد تخلیق ہے, ستارے ہیں, سیارے ہیں, جانور ہیں, یہ جمادات ہیں, یہ پودے ہیں, یہ درخت ہیں, یہ پہاڑ ہیں, حیوانات ہیں, یہ سب کے سب کا ایک مقصد تخلیق ہے جسے وہ پورا کر رہے ہیں. ایک پورا نہیں کر رہا ہے تو یہ فقط حضرت انسان. کائنات میں ہر مخلوق کا مقصد حیات ہے تو پھر آپ کا کیوں نہیں؟ دیکھیے بات ہے نا, مومن بغیر مقصد حیات کے زندگی کیسے گزار رہا, جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات بھی ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت کے لیے, عبادت سے مراد فقط نماز اور روزے ہی کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا ہے, یہ بھی اس کے اندر آتا ہے, لیکن اس کی معرفت کو, اس کی اطاعت کے تحت زندگی بسر کرنے کو. تو احکامات خدا کے تحت زندگی بسر کرنا مکمل, یہ آپ کا ہدف زندگی بتایا گیا. ایک اور مقصد بھی روایات کے اندر بتایا گیا جسے عام طور پر اس موقع پر پیش نہیں کیا جاتا, کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. یہ بھی ایک مقصد بتایا گیا, یعنی ایک مومن کا ایک مقصد تخلیق ہے علم حاصل کرنا, اور ظاہر ہے کہ پھر اطاعت, اس علم کے مطابق عمل کر کے اطاعت کے اندر زندگی گزارنا, اس سے وہ دوسرا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے, بچپن سے ہی بچوں کو بھی ہدف اور مقصد یہ نہیں بتایا جاتا. بچوں کا ہدف اور مقصد بس ان کو کھلانا, کھیل کے اندر لگا کے رکھنا. تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ٹی وی کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تھوڑا سا اور بڑا بچہ ہوتا ہے تو بجائے کہ اس کو ایک ہدف اور مقصد کے تحت زندگی بچپن سے اس کا ایک ٹارگٹ بتایا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ بننا ہے. خالی وہ نہیں کہ بس ڈاکٹر بننا ہے اور پائلٹ بننا ہے اور فلاں چیز بننی ہے, وہ صرف ایک رٹی رٹائی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. اس کے لیے الگ ایک اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ایک بطور مومن بھی تو ایک اس کا ہمیشہ ہمیشہ ایک زندگی گزارنا ہے آخرت میں بھی, اس کے لیے بھی ایک ہدف اور مقصد, صرف ایک دنیا ہی کا تو ہدف اور مقصد نہیں جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر بھی خیر خاطر خواہ کام نہیں ہوتا, لیکن بچوں کو بھی اسی کے اندر لگا دیا گیا ہے کہ ان کا بھی گویا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ وہ کھیلتے رہیں. حالانکہ کھیلنے کو منع نہیں کیا جا رہا, لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کا یہ ہو گیا. نوجوان ہیں, ان کا مقصد حیات لگتا ہے کہ فقط اور فقط جو ہے وہ فلمیں دیکھنا اور گانے سننا اور کمپیوٹر پہ بس چیٹنگ کرتے رہنا, یا موبائل فون ہر وقت ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنا, یا کچھ نہیں تو جب ہر تھوڑے تھوڑے دن بعد کوئی ورلڈ کپ ہونے لگتا ہے تو کبھی جو ہے اولمپکس ہونے لگتے ہیں تو کبھی کوئی چیمپئنز ٹرافی ہونے لگتی ہے, ہر وقت بس نوجوان کھیلوں کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو آپ خود سوچیں, یا آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں, یا گپ شپ کے اندر لگے ہوئے ہیں, یا آؤٹنگ کے لیے لگے ہوئے ہیں, یا تفریحات کے اندر نوجوان لگے, یہ مقصد حیات ہے ان کا کہ ہر وقت فقط اور فقط ان چیزوں کے اندر مصروف رہا جائے. تو دیکھیے بچپن ہی سے خواتین ہیں مثلا ان کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ اسے بننا سنوارنا ہے اور بس بیوٹی پارلر کے چکر لگانے ہیں اور کپڑوں وغیرہ کے اندر جو ہے وہ مصروف رہنا ہے. نوجوان لڑکوں کا یہ ہے, نوجوان لڑکیوں کا اضافی طور پر کمپیوٹر اور چیٹنگ اور موبائل فون اور اس کے علاوہ جو ایک اضافی چیز ہے وہ یہ بھی ہے جس کے اندر اتنا زیادہ وقت وہ کھا جاتی ہیں. تو بہرحال دیکھیے وہی میں نے کہا کہ بچپن ہی سے اگر ایسی اس کا انتظام ہو جائے, تربیت کا انتظام ہو جائے, قرآن سے ان کا ارتباط بڑھا دیا جائے, ابھی آگے چل کر اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی کہ وہ کیسے ہوگا, تو پھر واقعتاً ایک تبدیلی محسوس ہوگی, مقصد حیات کا شروع ہی سے تعین ہو جائے گا. بچپن سے ہی اگر قرآن سے بچے کا ارتباط ہو جائے, خالی وہ نہیں کہ صرف آئے قاری صاحب آئے زیر زبر پیش کے لحاظ سے قرآن پڑھنا سکھا دیا, وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے لیکن ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مثلا پھر کوئی بھی تمام چیزیں اگر ایسا اس کا ارتباط ہو گیا تو کوئی بھی چیز اس کو اس انداز سے بہکا نہیں سکے گی. بچپن سے ہی مضبوط کردار کے ساتھ اور ایک مضبوط شخصیت کے ساتھ یہ بچہ عمر کے منازل کو طے کرے گا, اور جب بلوغ کی حد تک پہنچے گا تو یہ تمام چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی, اس کا پازیٹو فائدہ لے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو منع کر رہے ہیں کہ سائنسی جتنی ایجادات ہیں ان سے استفادہ نہ کیا جائے, بلکہ گمراہی والی چیز کی مذمت کرنا مقصود ہے. اسی طریقے سے مثلا بچپن سے ایسا ارتباط جو ہے وہ اگر بڑھا دیا جائے, اچھی تربیت اس کی کر دی جائے, اس کا ایک مقصد حیات طے کر دیا جائے. دیکھیے اب یہ دو شخص تین شخصیات آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی, سب سے دائیں طرف تو آیت اللہ خوئی, لیکن یہ دو عظیم شخصیات جو ان کے برابر آیت اللہ خوئی کے بالکل برابر میں درمیان میں جو ہیں, یہ آیت اللہ خوئی کے والد علی اکبر خوئی, اور ان کے بالکل برابر میں آیت اللہ سید جواد خامنہ ای ہیں, یعنی آیت اللہ خامنہ ای کے والد. ایک طرف آیت اللہ خوئی کے والد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بالکل برابر میں یہ دو عظیم باپ ایسی زبردست تربیت کی دونوں نے اپنے بیٹوں کی کہ ایک یعنی واقعی اس کا ثمرا اور پھل جو ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آئے. یہ دونوں دوست تھے, دونوں دوست یعنی ساتھ بیٹھ کے تصویر جو اس انداز سے کھچوا رہے ہیں, دونوں دوست, اور دونوں کی ایسی زبردست تربیت کہ جہان تشیعوں کا ایک آج تک آیت اللہ خوئی جو ہے نابغہ روزگار شخصیت اور رہبر معظم کا تو سب کو اس لحاظ سے پتہ ہی کہ کتنی دینی خدمات, یعنی واقعتاً پھر اس کا ثمرا اور پھل. ایسا نہیں کہ بس یہ بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے جیسے ہم گزار رہے تھے, ایک ہدف تھا, ایک مقصد تھا, ایک خاص تربیتی عمل سے گزارا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی پروڈکٹ انسان حاصل کرتا ہے. ایسی ہماری طرح نہیں کہ رات دن فسق و فجور کی تمام چیزوں کے ماحول کے اندر بچے کو رکھا جائے اور اس سے پھر ایکسپیکٹیشن کی جائے کہ یہ بڑا مقدس بیلی ہو جائے گا اور جناب بہت علم و فضل کے اندر جو ہے بڑا ہو جائے گا, جب یہاں سے کوئی ایسی شخصیات نظر بھی نہیں آتی. آپ وجہ کہ پورے کا پورا ماحول اس قسم کا بنایا ہوا ہے. یہاں تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم لوگوں کے ساتھ جو لطیفے کے طور پر بھی چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ بڑے ہو کر کوئی کیا بنے گا, تو دماغ میں بچوں کے یہ تو کہتے ہیں جناب میں دولہا بنوں گا بڑے ہو کر. مثلا کسی نے پوچھا کیا بنو گے, کہے گا کہا دولہا بنوں گا. کہا کہ ہمارا مطلب یہ کہ ماں باپ کے لیے کیا کرو گے, کہا کہ میں ان کے لیے بہو لے کر آؤں گا. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ تم سے کیا چاہتے ہیں, کہا پوتا چاہتے ہیں مجھ سے. مقصد ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں, کہہ رہا شادی ہے میری زندگی کا مقصد. تو چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, زندگی کا مقصد فقط یہ ہے کہ کسی طریقے سے شادی ہو جائے, اور دین کہیں بھی مقصد نہیں. یہ تو سب چیزیں دنیا کے اعتبار سے چیزیں ہوتی رہیں, لیکن مقصد کے تحت جسے زندگی گزارنا کہا جاتا ہے, کہ الہی مقصد کے تحت یہ نظر نہیں آتا. دیکھیے جانوروں اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں, بقول آیت اللہ دست غیب کے کہ ہم پیٹ اس وجہ سے بھر رہے ہیں کہ اس کو خالی کرنا, اور خالی اس لیے کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو بھرنا. یہ بے مقصد زندگی, جس مقصد کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو تو اس چیز کو بیکار سمجھا جاتا ہے. مثلا پنکھے جتنے لگے ہوں اگر یہ صرف آواز دیتے رہے, اس ہوا نہ دیں, تو آپ کو ان کے اوپر غصہ آئے گا کہ جو مقصد تخلیق تھا یہ پورا نہیں کیا انہوں نے. اے سی اگر ٹھنڈک دینا اس کا کام ہے اور یہ گرم ہوا نکالتا رہا ہیٹر کی طرح سے, تو آپ اس کو نکالوا کے پھینکوا دیں گے کہ یہ مقصد ہی نہیں تھا اس کا, یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے لہٰذا بیکار. تو دیکھیں جسم کے بھی ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کا ایک مقصد, دل الگ کام کرتا ہے, جگر الگ کام کرتا ہے, پھیپھڑے جو ہیں وہ الگ کام کرتے ہیں, تلی ہے, دماغ ہے ہمارا, گردے ہیں, ان سب کا ایک مقصد ہے جو سب اپنے اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی اگر اپنے ایک مقصد کو پورا نہ کرے तो वो बीमार समझा जाएगा, और अगर वो बीमारी हद से ज्यादा इस तरह से बिल्कुल अपना काम को फंक्शन को छोड़ दे तो मौत के ऊपर ये नतीजा जाकर निकलेगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि तमाम जिस्म के अज्जा का तो मकसद तख्लीक हो और अज्जा का जो मजमू है आप यानी कुल वो बेमकसद जिंदगी गुजार रहा, यानी जुज जिस्म के जब हर जुज का एक मकसद है तो कुल कैसे बेमकसद रह सकता है यानी आप। देखिए खुद कुरान ने ये बात कही, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, क्या तुम ये समझ रहे हो कि फकत तुम जो है तुमको ऐसी अबस पैदा कर दिया गया है और तुम पलट कर अल्लाह के पास नहीं आओगे, यानी ऐसी बस जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें दुनिया के अंदर भेज दिया गया है? तो ऐसा नहीं। तो इस रमजान के अंदर आपको एक इनफरादी हदफ का तायुन करना है और एक इज्तिमाई हदफ जिंदगी का भी तायुन करना, खुद को कहां तक आपको लेकर जाना है। ये मुसलसल टाइम गुजर रहा है हमारा और आपका, आपको खुद को क्या बना लेना है और इज्तिमाई तौर पर भी एक हदफ जिंदगी का तायुन होना चाहिए ताकि जब इलाही हुकूमत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के कायम हो जाए। तो किसी सलाहियत के साथ किसी खिदमत के साथ इमाम की उस हुकूमत के अंदर आप काम आ सके। देखिए पैगंबर इस्लाम का खुद एक मकसद है, नमा बॉयस तो ले होते मकारम अल अखलाक, कि मैं मकारम अखलाक की तकमील के लिए मबूस हुआ हूँ, भेजा गया हूँ, यानी पैगंबर का एक मकसद तख्लीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना वसीयतनामे के अंदर जो मकसद ज़िंदगी बयान किया था कि अमर बिलमारूफ व नहीं अनिल मुनकर, वह इमाम का था। इसी तरीके से हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उनकी भी जिंदगी का एक मकसद है कि जमीन पर जिस तरीके से जमीन जुल्म और जोर से भरी होगी, इमाम किस्त और अदल से उसको भर देंगे, ये उनकी जिंदगी का एक मकसद है। जो आप नमाजें अंजाम दे रही हैं इनका एक मकसद है ताकि आप फौश और बुरी बातों से अपने आप को महफूज रख सकें। ये जो रोजा है इसका एक मकसद है ताकि आप मुत्तकी और परहेजगार बन सकें। ये जो जक़ात आप देती हैं उसका एक मकसद है कि आपके माल जो है आपका पाक हो जाए। गर्ज जितनी भी इस तरह की चीजें हैं उन सब का एक हदफ और मकसद है जो आप अमाल भी अंजाम देती हैं। तो आपको अपने ये वाकयातन सबसे पहली चीज ये है कि हदफ जिंदगी का तायुन करें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है या छुपी हुई सलाहियत है, उसे उजागर करें, उसके तहत एक एम बनाकर जिंदगी को गुजारें। ये जिंदगी बस आपको गुजार रही, अगर हदफ नहीं है, बेहदफ है, कोई मकसद हयात नहीं है, कोई टारगेट आपको अचीव नहीं करना है। दुनिया के भी टारगेट अपने आप बनाएं जो भी कामयाबियों के सिलसिले में, और इस तरह आखरत का भी एक टारगेट जहां हमेशा रहना, उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं जबकि हमेशा की जिंदगी वही। तो बहरहाल जब ये हदफ है जिंदगी का एक तायुन हो जाएगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। आप कोई दीन की खिदमत के हवाले से अगर आपको हदफ बनाना है वो बनाइए, किसी और शोबे के एतबार से हदफ बनाना है वो बनाइए। आप कहेंगे जनाब मैं इल्मी खिदमत करना चाहती हूँ, उसके लिए अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। आप कहें मैं अपने माल को हदफ बनाऊंगी, माल को खर्च करूंगी फला फला प्रोजेक्ट में, उसमें कोई जिस्मानी एतबार से अपनी किसी सलाहियत को देना चाहे वो कर सकता है। मसलन किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, वो जैसे बहुत सारी खवातीन आप में से खिदमत अंजाम दे रही थी जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो दर्स अपने हाथ से लिखा करती थी और फिर फोटो कापी। बहरहाल जिंदगी एक मकसद है, एक खुदा ने एक सलाहियत दी है दीन के काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कोई कंपोजिंग बहुत अच्छा खातून करती हैं, अभी भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको कुछ खवातीन हैं आपने देखा कितनी मेहनत से कंपोज करके वो आपको देती हैं, बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है। बहरहाल अपनी एक सलाहियत का इस्तेमाल कर रही। कोई आर्टिस्ट है मसलन, कोई कंप्यूटर का माहिर है, कोई मसलन ड्रेस डिजाइनर है, हर लिहाज से आप कोई ऐसी चीज कर सकती हैं कि मसलन औरतों का पर्दा भी उसमें महफूज हो जाए, पर्दे की कोई खिलाफ वर्जी भी ना हो और अच्छा कपड़ा भी पहनने में। अपना दिमाग को लगाइए, सोचिए कि कौन सी ऐसी तरीक़ेकार मैं अख्तियार कर सकती हूँ जिससे इस्लाम की उस सलाहियत के तहत आप इस्लाम की कोई खिदमत कर सकें। तो बहरहाल ये चीज ऐसी कि जब ये हदफ जिंदगी का तायुन हो जाएगा तो फिर रमजान का हदफ की हम तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब इसके बाद अभी जो हम बात कर रहे थे कि रमजान से क्या हासिल करना है, तो देखिए रमजान के अंदर अगर आप पूरा रमजान जाया हो जाएगा यकीन जानी, अगर आपने इस दौरान अपने अंदर से कुछ रासिख बुराइयों को इस रमजान में खत्म नहीं किया, अब गाड़ी जो है समझे वर्कशॉप के ऊपर आ गई, अब इसे ठीक होकर जाना चाहिए, ये खराब होकर क्यों वापस जा रही है? 30 दिन गाड़ी जो है वो मैकेनिक के पास खड़ी रहे और उसकी मुसलसल ओवरहॉलिंग सर्विस और सारे उसके ऊपर काम करते रहे, और जब 30 दिन गुजर जाए तो वैसी की वैसी खराब वापस जाए। तो लाजमी चंद बुराइयों से अपने आप अपना पीछा छुड़ा लेना है, जिसमें से पहली तो चीज ये है कि गीबत इस दफा का हदफ बना लीजिए आप कि मैं इस पूरे रमजान भी और रमजान के बाद भी कम चार में बुराइयों का आज कम से कम आपको टारगेट देता हूं कि जो इस रमजान के अंदर आपको हदफ बनाना है कि मैं इन चार बुराइयों को हर सूरत में खत्म कर दूंगी। अभी मैं बहुत बड़ी 100 की गुनाह कबीरा की फहरिस्त आपके सामने नहीं पेश कर रहा, आप फकत चार अहम तरीन बुराइयां जो अलखसूस रमजान में भी अंजाम नहीं देनी है आपने, और आइंदा जिंदगी में भी अगर आपने इसको अंजाम नहीं दिया तो आप समझिए कि बहुत आपके लिए, यानी वाकईतन आप अपने तकवे को महफूज कर लेंगे, जो हमारा उनवान है कि माह रमजान से हासिल शुदा तकवे को महफूज कैसे करें। कुछ नेकियां पैदा करनी है वो भी आपको बताता हूं उसको कैसे हासिल करें, और चंद बुराइयों से पीछा छुड़ाना। तो देखिए, गीबत से अपना पीछा छुड़ाना है, गीबत से, और ऐसी चीज है गीबत कि शेख अब्बास कुम्मी, शेख अब्बास कुम्मी इतने हसास थे गीबत के मामले में, जिनकी आप मफातिहुल जिनान पढ़ती हैं, कि किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि जहां शेख अब्बास कुम्मी मौजूद हों वहां पर कोई गीबत कर सके, ख्वाह कितने ही मुकाम का हामिल आदमी उनके सामने क्यों ना बैठा हो, बज़ाहिर कितने ही ऊंचे तबके से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, कोई उनके सामने गीबत नहीं कर सकता था। और गीबत और झूठ से इस कदर उलमा फरमाते हैं कि इस कदर परहेज करते थे कि तसव्वुर से बाला है गीबत और झूठ से। जब मरज़ मौत में गिरफ्तार थे और इंतकाल होने वाला था और तेहरान के एक हॉस्पिटल में थे, तो एक आलिम दीन से मुलाकात के लिए आए थे, देखा कि शेख अब्बास कौमी बहुत फिक्रमंद है, कहा कि आप क्यों इतने ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, कहा कि मैं अपनी बीमारी की वजह से फिक्रमंद नहीं हूं, बल्कि मैं एक दफा सफर हज पर गया था, और देखिए बुनियादी तौर पर शेख अब्बास कौमी रईसुल मुहद्दिसीन कहलाते हैं, मुहद्दिस थे, हदीसें जमा करना और उसको जो फैलाना इनका काम था। तो मुहद्दिसीन का आमतौर पर तरीक़ाकार ये होता है कि इजाज़ा रिवायत लेते हैं, तो इतने ज़्यादा माहिर थे हदीसों के कि जितने भी गैर शिया अफराद थे उनकी हदीसों के ऊपर भी बहुत महारत रखते थे। तो कहने में सफ़र हज पर गया था और वहाँ एक मुहद्दिस से हिजाज के इजाज़ा रिवायत मुझे लेना था, तो मैं उनकी खिदमत में जाकर बैठा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें, कुछ गलत बातें कहीं कि जिनको मैंने वहां बैठकर सुना, लेकिन मुझे आज ये अफसोस हो रहा है कि मैंने फौरी तौर पर उनकी बातों को काउंटर क्यों नहीं किया और मुझे उनको रोकना चाहिए था, हालांकि अपना भी कोई अमल नहीं था, उनके नजरिए के हामिल और उनके मजहब के पैरोकार भी नहीं थे कि बहुत ज्यादा अमर बिलमारूफ वाजिब होता, लेकिन उनकी फितरत इतनी ज्यादा सलीम थी शेख अब्बास कुम्मी की कि वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त बोलना चाहिए था, मैंने मरज मौत में तकरीबन हालत एहतजार जैसी कैफियत है उसके अंदर ये बात बयान कर रहे हैं शेख अब्बास कुम्मी कि मुझे आज ये अफसोस हो रहा है कि मैंने उस मौके पर क्यों आखिर उनको नहीं रोका था। तो अंदाजा लगाए, कह रहे हैं कि जिस एतबार से गीबत से बचते थे तसव्वुर से बाला है। इसी तरीके से इमाम खुमैनी भी अव्वल जवानी से, जो उल्टे हाथ में इमाम खुमैनी, जवानी के बिल्कुल इब्तदाई दौर से इस हद तक गीबत से परहेज करते थे, इस हद तक गीबत से परहेज करते थे कि जब कभी जाहिर लोगों के साथ बैठते थे, सोशल आदमी भी थे, तो कोई अमूमन ये होता है कि गीबत सुननी भी पड़ जाती है लोगों की, तो जब कोई गीबत करता था तो फौरन उसकी मुनासिब तौजी पेश कर देते थे कि यूं नहीं कहा होगा, यूं कहा होगा, ऐसा नहीं होगा बल्कि ऐसा होगा, तो कभी भी सुनना बर्दाश्त नहीं करते थे और बातों का रुख बदल दिया करते थे फौरी तौर पर। अगर कोई ने किसी ने इस तरह की कोई बात की, फौरन अमर बिलमारूफ करते थे और बातों का रुख जो है वो किसी और तरफ कर देते थे कि वो बात ही खत्म हो जाए। तो इसको आपको टारगेट बनाना है कि किसी भी तरीके से आप कोशिश करके वो सुन लीजिएगा, जिसमें हमने तरीक़ेकार भी बयान किए हैं गीबत से कैसे अपना पीछा छुड़ाया जाए, बाकायदा इस मौजू पर आप तकरीबन सबके दर्स भी हो चुके हैं, उनको एक दफा और सुन लीजिएगा, लेकिन एक टारगेट और हदफ बनाएं कि इस रमजान से बस आइंदा से इस बुराई से मैं अपना पीछा छोड़ा रही हूं। اگر بہت ہی ایسی ہلکا سا دل میں خیال ایک خواہش سے پیدا ہو رہی ہے اور عملی اقدام کچھ نہیں کیا تو ایسے 100 رمضان آئیں گے اور جائیں گے اور روحانی اعتبار سے وہیں کے وہیں رہیں گے اور لعلکم تتقون جو مقصد روزہ تھا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. تو یہ اس کا اگر آپ نے اسی رمضان سے ہدف مقرر نہیں کیا. دوسری چیز جس سے آپ کو پیچھا چھوڑانا ہے 4 برائیوں میں سے علی الخصوص جھوٹ سے. دیکھیں جھوٹ اور بہتان, قرآن کی آیات میں یہ بات کہی گئی کہ گویا وہ شخص آیات الہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے جو کہ جھوٹ بولتا ہے اور بہتان باندھتا ہے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بات پر سب سے زیادہ یقین کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو خود سچ بولتا ہے. وہ خود سچ بولتا ہے تو دوسرے کو بھی سچا سمجھتا ہے, یقین کر لیتا ہے. اور جو ہر شخص کی بات جھٹلاتا ہے وہ زیادہ تر وہی جھٹلاتا ہے جو خود جھوٹا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے طرح کا قیاس کرتا ہے دوسرے کو بھی, حتیٰ کہ کہنی اس کے سامنے قرآن و حدیث بھی پیش کر دی جائے تو اس کو بھی جھٹلا دیتا ہے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جناب کوئی حدیث آپ نے لگائی جو ان کا کوئی ذاتی تجربہ اس کے خلاف ہے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہوگی, یہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے, معاذ اللہ اس طرح کی بات فوراً جھٹلا دیتا ہے. یعنی انسان جو خود ہوتا ہے وہ اسی طرح سے. تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ تمام خبائص اور برائیوں کو ایک مکان میں بند کر کے جو اس کا تالا لگایا گیا ہے اس کے اوپر جھوٹ ہے. بس تالا وہ کھولیا اس کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے, چابی سے تالا کھولیے تو پوری خبائص کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں گے جو اس مکان کے اندر چھپے ہوئے. تو یہ دوسری چیز ایسی جھوٹ کے موضوع پر بھی, اس سے پیچھے چھوڑانے کے طریقے بھی, وہ سب کے سب ہم اپنے ایک درس کے اندر جو پہلے یہاں پر ہو چکا ہے وہ بیان کر چکے ہیں, اس کو دوبارہ سنیے گا. لیکن اس کو بھی ٹارگیٹ بنانا ہے کہ کسی بھی صورت جھوٹ کو خاطر میں نہیں لائیں گے, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اور جو شرعی طریقے بتائے گئے ہیں توریے وغیرہ کے, وہ آپ کو وہ آپ ان کو البتہ استعمال کر سکتی ہیں کبھی وقت ضرورت پیش آ جائے. ورنہ واقعتاً وہ ہے کہ انسان اپنی نجات اس میں جھوٹ میں سمجھتا ہے جبکہ اس میں ہلاکت پوشیدہ ہوتی ہے. بہت سی حدیثوں کے اندر یہ بھی آیا, آپ سوچتی ہیں کہ میں بچ جاؤں گی جھوٹ بول کر. عام طور پر گھریلو زندگی میں اور دیگر ایسی جگہوں کے اوپر جہاں اس طرح کی کیفیت ہو جاتی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو اگر آپ نے ختم نہیں کیا, یہ سمجھیں کہ خبائص سارے جمع ہیں, غیبت کو اگر آپ نے روک دیا اپنی زبان کو, جھوٹ کو آنے سے روک دیا, تو بہت بڑا آپ نے گویا کام کر لیا اور رمضان کے ہدف اور مقصد پورا ہو جائے گا. تیسری چیز اگر آپ اپنے آپ کو گانے اور موسیقی سے بچا سکیں. امام خمینی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ موسیقی خود تنہا طور پر بھی شہوت اور منفی جذبات ابھارتی موسیقی. اور امام خمینی فرماتے تھے کہ موسیقی وہ چیز ہے جو جوانوں کے دماغ کو مختل کر کے رکھ دیتی, ان کو بہت دماغی طور پر ڈسٹرب کر دیتی. امام خمینی جو صحیفہ نور ہے اس کے اندر جملہ ہے امام خمینی کا کہ موسیقی دماغ کے ساتھ وہی کرتی ہے جو کہ عام طور پر ہیروئن یا منشیات کرتی. تو آپ نے دیکھا کہ دماغ موسیقی کا سننے والا, تو اس سے ہر ایمانی اعتبار سے, ایک تو جسمانی اعتبار سے جو ویسے نقصانات ہیں اس کے وہ الگ ہیں, لیکن روحانی اعتبار سے یہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتی. یہ تیسرا اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے کہ موسیقی زیادہ تر اوقات میں کوشش کریں کہ ٹی وی کے اوپر آپ کنٹرول کریں. چلیں ابھی وہ چوتھے نمبر کے اوپر ایک چیز آ جائے گی کہ یہ جس برائی وہ ہے فحش مناظر اور نامحرم پر حرام نگاہ سے پرہیز کریں. اس کے اندر سارے ڈرامے بھی شامل ہیں. باقاعدہ جرمنی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے ابھی حال میں ہی, مختلف انٹرنیٹ پہ تمام تقریباً سائٹس کے اوپر وہ ریسرچ دستیاب بھی ہے کہ جب بھی کوئی فحش قسم کے مناظر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس طرح سے انٹرنیٹ پر, ٹی وی پر, کسی بھی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اسی وقت انہوں نے مانیٹر کیا ہے کہ ان کے برین کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایک دم سے کم ہو جاتی. یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نوجوان پڑھائی کے اندر بھی آپ کو پیچھے نظر آئیں گے. یعنی نوجوانوں کے دماغ کی جو برین کی صلاحیت ہے وہ ان مناظر کو دیکھنے سے کم ہو جاتی, پڑھائی کے اندر بھی یہ نوجوان پیچھے ہو جائیں گے, بہت سارے حوالے سے زندگی کی تمام چیزوں کے اندر پیچھے نظر آئیں گے. اور جیسے کہ آج کل نگاہ میں آ رہا ہے کہ اس طرح سے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو اخلاق کا بے پناہ اس پہ اثر پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی کتنے بھی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ حضرات ہیں یا مثلا جو چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہیں, وہ عام طور پر ان تمام ڈراموں فلموں ان کی طرف توجہ ان کی نہیں ہوتی. تو دیکھیں کتنی ایجادات اور چیزیں معاشرے کو فائدہ پہنچانے والی وہ مہیا کر دیتے ہیں. وقت کا ضیاع کتنا زیادہ ہوتا ہے, تو خاص طور پر وہ تمام ڈرامے بھی اس کے اندر شامل ہیں, وہ تمام فلمیں اس کے اندر شامل ہیں. اگر آپ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, اگر آپ ارادہ کر لیں, دیکھیے آپ اس وقت جتنے بھی ٹی وی پروگرام آ رہے ہیں ڈراموں کی صورت میں, وہ سارے کے سارے فحش ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو جو بہت ہی پاکیزہ کوئی بھی آپ کو ڈرامہ لگے گا, اس کے اندر بھی فحاشی کے عناصر موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے اس سے بڑھ کر بہت ساری باتیں ہونے لگی. اگر آپ نے ان تمام ڈراموں کو دیکھنے کی ویسی ہی عادی بنی رہی, رکھتی چلی جائیے 100-200 سال تک مزید روزے, کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں. وہ یہ کہ نل کھلے ہوئے ہیں اور پانی کی ٹنکی جو بھر رہی ہے, مسلسل بجلی کا بھی نقصان ہوگا, پانی کا بھی نقصان ہوگا, زحمتیں الگ ہوں گی, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ نے اپنی زندگی میں کیوں لازم و ملزوم بنا لیا کہ ڈرامہ دیکھنا ضروری, فلم دیکھنا ضروری؟ کسی بھی اعتبار سے ضرورت نہیں ہے, بلکہ مسلسل آپ کی روح کے ساتھ ایک ایسا نقصان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کتنی بھی عبادات آپ انجام دے لیں, پھر ان عبادات کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا. یا رمضان, یہ اگر آپ نے نہیں چھوڑا اس طرح سے, اور یہ اس طرح سے رمضان آ کر گزر گئے, جو تقوی کے حاصل کرنے کے لیے اتنی معمولی سی کوشش نہیں کر پا رہا, اسے پھر رمضان سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں دے گا. نفس کو دیکھیے اتنا کمزور مت سمجھیے, نہ بنائیے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہے کہ کیسے ممکن ہے میں فلاں ڈرامہ نہ دیکھوں. تو بڑا بہترین ڈرامہ آ رہا ہے اور بڑا اس کے اندر آپ کی دلچسپی جو قائم ہو رہی, جیسے وہ آیت اللہ دست غیب کہتے تھے نا, کوئی گناہ چھوڑنے کی بات کرتا تھا تو کہتے تھے پہلے سگریٹ چھوڑو. جب تم سے ایک مباح چیز مثلا نہیں چھوڑی جا رہی ہے, یا مثلا تم سے جب ایک کوئی مکرو کام نہیں چھوٹ رہا ہے, تو تم بڑے گناہ کبیرہ کیسے چھوڑو گے؟ آپ صرف ابتدائی طور پر, میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں کہ اس رمضان میں ایک مہینے کے لیے مکمل طور پر ڈرامے چھوڑ دیجئے, مکمل طور پر ایک ڈرامہ بھی اس پورے رمضان کے اندر نہ دیکھیں, ایک ٹاک شو اور مارننگ شو بھی اس پورے اس دوران نہ دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت آپ کے پاس وقت بھی بے پناہ آ جائے گا, اور روحانیت کے اندر دیکھیں دو نوجوان اگر اس قسم کے ہوں, ایک نوجوان وہ جو ان مناظر کو دیکھنے کا عادی ہے فوش, اور ایک وہ نوجوان ہو کے جو ان سے دور رہتا ہو, دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا, روحانی اعتبار سے بھی تعلیمی اعتبار سے بھی. دونوں ایک ہی طرح کے چاہے اعمال کیوں نہ انجام دے رہے ہو, دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں, دونوں روزے رکھ رہے ہیں, لیکن ایک ان مناظر کو دیکھنے کا عادی ہے اور دوسرا ان مناظر کو دیکھنے کا عادی نہیں ہے, دونوں کی روحانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو دیکھیے باطل کا ہمیشہ سے ہے کہ فحاشی کو فروغ دیتا ہے, شیطان کا ایک بہت مؤثر ہتھیار. آپ کسی بھی اس کو دیکھیں, عام طور بچوں کو شروع سے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب یہ اس سے پوری دنیا سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور اتنی انفارمیشن اس کو حاصل ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے باطل کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے, کوئی تعلیمی چیز بھی انسان کرنے کے لیے بیٹھے تو زبردستی اس کو ان مناظر کو دکھانے پر مجبور کیا جاتا ہے. آپ اسلامی چیز بھی کوئی کھولیں تو اس کے اندر فحش چیزیں خود بخود وہ لوگ شامل کرتے ہیں, باقاعدہ سرچنگ ورڈز میں ڈالتے ہیں کہ اگر آپ معاذ اللہ اللہ بھی لکھ کے سرچ کریں گے تو جو فحش چیز اس کو کھول کے دینی ہے. تو دیکھیے وہی کام جو شراب کرتی ہے کہ اس کے بعد انسان ہر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, یہ فحش مناظر بھی اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. بڑے بڑے گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں, روحانیت اس کی صفر پہ چلی جاتی. کتنی بھی عبادات اور ریاضیات وہ اس کے بعد انجام دیتا رہے, کتنی ہی اذکار پڑھتا رہے, کتنی دعائیں پڑھتا رہے اور ساتھ میں یہ کام بھی کرتا رہے, تو نیکیوں کا سارا لطف اس کا غارت رہے گا. روزے پہ روزہ رکھتا چلا جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ایک روحانی بےکلی کا اس کو احساس ہوگا. وہ نوجوان جو کہ عام طور پر اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں, وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ہماری عبادات کا لطف ہمارا غارت ہو کے رہ گیا, کوئی بھی کسی بھی نیکی کو کرنے کے بے کلی سی ایک محسوس کرتے ہیں. اور روایات میں بھی ہے نا کہ جب انسان کے پاس حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کر. تو دیکھیے برے مناظر کو بری نگاہ سے اور لذت سے دیکھنا تو حرام ہے ہی, لیکن بری نگاہ نہ بھی ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ایسے کسی منظر کو نہیں دیکھا جا سکتا, خواہ کسی ڈرامے کے اندر آ رہا ہو جو فحش منظر کے اندر شمار ہوتا ہے, اور کوئی ڈرامہ آپ دیکھیے ایسا بچا نہیں. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس رمضان کو آپ خاص طور پر اس سے بچنے کا رمضان قرار دے دیں. ان چار برائیوں سے الخصوص اپنے آپ کو بچانے کا, پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ایک راکٹ کی تیزی کے ساتھ روحانیت ترقی آپ کی کرے گی, آپ خود حیران ہوں گی. اور رمضان سے کمایا گیا تقوی وہ آپ پورے سال استعمال کر سکیں گے. پہلے دن ہی آپ کی جیب نہیں کٹ جائے گی, اور ان تمام چیزوں کے اندر پہلے دن سے ہی رمضان کے ختم ہوتے اور رات سے ہی انسان اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اور ان مناظر کو مسلسل ٹی وی دکھاتا رہتا ہے. حتیٰ کہ تصورات اور سوچ کے حوالے سے بھی احتیاط واجب کے طور پر کسی بھی اس قسم کے منظر کو سوچنا شہوت انگیز, یہ بھی کچھ فقہاء نے حرام قرار دیا. تو دیکھیے یہ مناظر چاہے ٹی وی پر ہوں, کمپیوٹر پہ ہوں, کسی بھی طور پر ہوں, ان کو آنکھوں کا زنا جو ہے قرار دیا جاتا ہے. ٹی وی پہ جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان کے لباس کس طرح کے ہیں, وہ مناظر کس طرح سے اس کے اندر آتے ہیں, فحاشی کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ان چیزوں کو اب سمجھا نہیں جاتا کہ کوئی برا بھی نہیں سمجھتا ہے. دیکھیے انسان صاحب ارادہ ہے, وہ قادر ہے جس چیز کو چاہے دیکھے, جس چیز کو چاہے نہ دیکھے. آپ دیکھتی ہیں کہ آپ جب کبھی سامنے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اگرچہ آپ کے فیلڈ آف ویژن جو ہے جس میں آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر ناک آپ کی آتی, لیکن آپ کا ارادہ کیونکہ ناک کو دیکھنے کا نہیں ہوتا تو ناک کو دماغ اوجھل کر دیتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے. ابھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ناک بیچ میں آ رہی, جب تک آپ ناک کو فوکس نہیں کریں گی جب تک ناک نظر نہیں آئے گی, لیکن کیونکہ آپ کسی اور چیز کو فوکس کر رہی ہیں تو دماغ نے ناک کو اوجھل کر دیا آپ کی نگاہوں سے. تو اسی طریقے سے انسان کی قوت ارادی ایسی ہے کہ وہ چاہے تو کوئی سی بھی چیز چاہے تو آپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دے. مثلا کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی رہی ہے تو دیکھنے کے باوجود وہ مثلا ارادہ کر لے کہ نہیں, میں اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالوں گا, میں اس کی مثلا جسمانی اعضا پہ نگاہ نہیں ڈالوں گا, یا مثلا اس طرح میں اس کے لباس پہ نگاہ نہیں ڈالوں گا. سامنے ہوتے ہوئے بھی قوت ارادی اگر اس کی مضبوط ہے تو وہ چیز آنکھوں سے اوجھل کر دے گا دماغ. اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں, قوت ارادی کو مضبوط کر کے دیکھیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اس رمضان سے ہی ان فحش مناظر سے پرہیز کرنا شروع کر دیں, اس کو حقیقی توبہ سمجھا جائے گا اور رمضان کارآمد رمضان بنے گا. ورنہ کولو کے بیل کی طرح سے جہاں چلیں گے وہیں پر واپس پہنچ جائیں گے, بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا, زحمت اپنی الگ ہوگی. قوت ارادی, ابھی بات آئی آپ کہیں گے بھائی قوت ارادی کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہی تو ہمارے اندر نہیں. قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی ایک دعا ہے جو ہمارے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم کی. کہ جب چاہیں آپ اپنی قوت ارادی کے تحت اپنی آنکھوں کو بند بھی کر سکتے ہیں. یعنی مثلا کہنے کا یہ کہ قوت ارادی ایسا جیسے کوئی حرام منظر آنکھ خود بخود اس کو دیکھنے سے قاصر ہو جائے, آپ اس کو نہ دیکھیں, ایسے حالات آپ کے لیے پیدا ہو جائیں. تو امام سے منسوب ایک طریقہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اگر پڑھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سورہ توبہ کی آیت نمبر 119, اس آیت کو پڑھنے کے بعد, یہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس کا طریقہ کار بنا لیں گا, کتنی چھوٹی سی ایک آیت ہے, اتنی چھوٹی سی آیت 119 میں, اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھے اگر, اللہم ارفعنی فی اعلی درجات, یہ دو چیزیں مل گئیں آپس میں, فی اعلی درجات حاضح ندبہ و آئینی بے عظم الارادہ, کہ اے اللہ اس دعا, یعنی دیکھیں اب آپ پروردگار عالم سے دعا کر رہی ہیں کہ اس دعا اور مناجات کے نتیجے میں مجھے اعلی درجات عطا فرما اور مضبوط ارادے کے ذریعے میری مدد فرما. امام فرماتے ہیں صرف ایک لائن کی اگر یہ دعا اس آیت کو پڑھنے کے بعد پڑھ لی جائے تو قوت ارادی بہت قوی ہو جائے گی, اس کا عزم اور ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. ابھی تو آپ دیکھیے بیٹھ کے آپ عزم و ارادہ کر رہی ہیں نا, لیکن یہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. ارادوں کو ٹوٹنے سے کیسے بچائیں, دعا سے مدد لیں. ایک تو یہ دعا ہے, اور اس کو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں. دیکھیے کہا جاتا ہے, یہ تو آپ کو الگ سے بھی مل جائے گی اور آپ بعد میں بھی لے لیجئے گا, جو آپ کے مضبوط ارادہ ہے نا اس کے کچھ دشمن, مضبوط ارادہ جو آپ کا مضبوط ارادہ بننے ہی نہیں دیتے, یہ دشمن ہے. تقریباً 8 ایسے دشمن سمجھے جاتے ہیں مضبوط ارادے کے. پہلی تو چیز ہے زیادہ کھانا. حقیقت یہ کہ زیادہ کھانے والا ہر وقت جو کھانے کی اس انداز کی شہوت میں مبتلا ہو اس کے ارادے کمزور کمزور ہوتے ہیں. دوسرا ہے زیادہ سونے والا، اس کا ارادہ بھی کمزور ہوتا ہے. ظاہر ہے سونے کی محبت زیادہ ہے، آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ گھنٹے مثلا اگر کوئی سو رہا ہے تو جو کوئی عزم بھی کرے گا تو کمزور سا ہوگا، زیادہ توجہ اس کی سونے پر مرکوز رہے گی. تیسری چیز ہے زیادہ بولنے والا، اس کا عزم اور ارادہ بھی کمزور ہوتا ہے. چوتھی چیز ہے راحت طلبی، عیش آرام، یہ اگر کوئی پسند کر رہا ہے اس کا ارادہ بھی کمزور ہوگا. برے دوست، یہ کوئی کوشش کرے گا بھی گناہوں سے بچنے کی تو برے دوست اس میں مبتلا کر دیں گے، مجبور کریں گے کہ آپ اس برائی کا ارتکاب کر لیں، برے دوست، یہ عزم و ارادے کو کمزور کرنے والے. حب دنیا، دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا دینی لحاظ سے آپ کو عزم و ارادہ کمزور پڑے گی. آخرت کے لیے کب کام کرنے دے گی حب دنیا، وہ دنیا ہی کی طرف کھینچے گی. اور لالچ، جتنا انسان لالچی ہوگا بس اپنے اس لالچ کے مقصد کو حاصل کرنے کی فکر میں رہے گا اور آپ کا دینی عزم و ارادے کو کمزور بنائے گا. اور ایک اور چیز ہے بے مقصد زندگی، جس پہ ابھی ہماری گفتگو ہوئی. جب زندگی کا کوئی ہدف اور مقصد ہی نہیں ہے آپ کا، کوئی چیز آپ نے طے نہیں کی تو بس زندگی ایسی گزر رہی، تو اس میں کسی عزم و ارادے کی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ہاں آخرت کو جب آپ ٹارگٹ بنائیں گی، ایک ہدف زندگی بنائیں گی کہ مجھے آخرت بہترین حاصل کرنی ہے، جوار معصومین کے اندر مقام کو حاصل کرنا ہے، امام زمانہ کی حکومت کے اندر کوئی کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کے تحت زندگی گزاریں گی تو یہ بامقصد زندگی ہوگی. اس کے لیے پھر کچھ کریں گی، پھر کچھ ارادہ کریں گی. بے مقصد زندگی میں تو کسی ارادے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، گزر رہی ہے بس ایسی گزارتے رہیے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں ابھی جو ہم رمضان سے حاصل شدہ تقویٰ محفوظ کیسے کریں، ارادے سے تو محفوظ کریں گے. پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ارادے کے دشمن کون سے ہیں، ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں اندر سے کمزور نہ کر دیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی، پانچ چھ چیزیں جو ارادے کو قوی بناتی. نظم و ضبط اور ٹائم ٹیبل کی پابندی ارادے کو قوی بناتی. آپ کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، آپ اپنی ڈائری مینٹین کرتی ہیں، روزانہ کام جو تھنگس ٹو ڈو اور یہ سب چیزیں آپ لکھتی ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے. ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے، ایک ہدف ہوتا ہے، آئندہ دنوں کا ہدف ہوتا ہے. تو پھر آپ کا عزم اور ارادہ، ایک دن میں کام نہ ہو تو آپ اسے اگلے دن میں اس کام کو شفٹ کرتی ہیں، دوسرے دن بھی نہ ہو سکے تو تیسرے دن کام کو شفٹ کرتی ہیں. تو نظم و ضبط کی پابندی اور ٹائم ٹیبل کی پابندی، یہ آپ کے عزم و ارادے کو مضبوط بناتی. ورزش آپ کے عزم و ارادے کو مضبوط بناتی. انسان جب ورزش کرتا ہے، ورزش میں بھی ایک ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے، اسے خاص موقع پر اٹھنا ہوتا ہے، تیار ہونا ہوتا ہے اور ورزش کرنی ہوتی ہے، واک کے اوپر جا رہا ہے آ رہا ہے، جتنی جو ورزشیں عام طور پہ کرے گا وہ ایکٹیو رہے گا. ورنہ عزم اور ارادہ، کوئی کام آپ کو سستی اور کاہلی عزم و ارادے کو پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچانے دے گی. ورزش سے آپ چاقو چوبند رہیں گے اور کاموں پر مستعد ہوں گے جو آپ نے اپنا ٹارگیٹ رکھا. اسی طریقے سے اچھا مطالعہ، جب آپ اچھا مطالعہ کریں گی، اپنی معلومات کو بڑھائیں گی تو آپ کو خود بخود شوق پیدا ہوگا. اچھا مطالعہ کریں گی، آخرت کی چیزیں آپ پڑھتی رہیں گی، آپ کو زیادہ رغبت ہوگی، رغبت زیادہ ہوگی آخرت کی طرف تو آپ اقدام بھی کریں گی. تو اچھا مطالعہ اگر کسی کا ہے تو وہ خود بخود اس کا ارادہ بھی مضبوط ہوتا ہے. کبھی کمزور پڑتا بھی ہے تو حدیثیں پڑھ کے پھر دوبارہ سے اس کے اندر ایک آیات اور حدیث اور واقعات پڑھ کے اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کام میں لگ جاتا ہے. جو اچھے مطالعے سے دور رہے گا وہ ہمیشہ اس کا عزم و ارادہ بھی کمزور رہے گا. اول وقت نماز کی ادائیگی، یہ آپ کے عزم و ارادے کو طاقتور بناتی. آپ ایک ٹارگٹ روزانہ اپنا ایک ہدف مقرر کرتی ہیں. بہت سے لوگ نوجوان نماز جماعت کو ہدف بناتے ہیں، تمام کاموں کو نمٹاتے ہوئے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب آدھے گھنٹے بعد مجھے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے. اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں، چیزوں کو کیسے نمٹاتے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں، عزم و ارادہ، اس کام کو کر لیتے ہیں. اول وقت نماز کی ادائیگی. اچھا اسی طرح سے روزانہ تلاوت قرآن، یہ آپ کے ارادے کو طاقتور بناتا ہے. روزانہ اگر آپ تلاوت قرآن کریں، ابھی اس کے موضوع پر آگے چل کر ہماری بات ہونے بھی والی ہے. اور روزہ یہ خود آپ کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے. آپ اپنی قوت ارادی سے ہی تو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچتی ہیں. ورنہ پانی موجود ہوتا ہے، کھانا موجود ہوتا ہے، کوئی گھر میں نہیں بھی موجود ہوتا تب بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن نہیں، زبان پہ کنٹرول کرتی ہیں، آنکھوں پہ کنٹرول کرتی ہیں، اعضاء و جوارے پہ کنٹرول کرتی ہیں، تمام چیزوں پہ. ایک آپ کے اندر ایک ارادے کو مضبوط بناتا ہے روزہ. اس سے بھی صرف رمضان کی حد تک استفادہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رمضان کے علاوہ جو آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں کے اندر بھی روزے رکھنے چاہیے. جب بھی وہ خود سازی چارٹ وغیرہ کے اندر ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا اور جو مستحب روزے اسلام نے ان کا اہتمام تمام مہینوں کے اندر اس انداز سے کیا ہے کہ انسان اگر یہ روزہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ رکھتا رہے تو اس کا عزم و ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ ایک اور چیز ہے پھر جس سے عزم و ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے چلہ گیری۔ یہ کیا چیز ہے؟ عام طور پہ برے اس میں شمار ہونے لگا چلہ کاٹنا وغیرہ جو ہوتا ہے۔ کسی بھی بری عادت کو 40 روز تک نہ کرنے کا عزم کریں اور پوری شدت کے ساتھ اس پر عمل شروع کر دیں۔ یہ آپ ٹارگیٹ ایک کر لیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک ٹارگیٹ اور ہدف دیا تھا کہ میں 40 روز تک باقاعدہ کیلنڈر میں مارک کر لیں، میں غیبت نہیں کروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، ٹھیک ہے، گانے اور موسیقی نہیں سنوں گی اور کسی کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھوں گی، یعنی ڈرامے سے مراد ٹی وی۔ 40 دن کے لیے ٹی وی کو خیر آباد کہہ دیجیے، آپ یقین کیجئے زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ اسے چلہ گیری، یعنی 40 روز تک کسی بھی بری عادت کو یا گناہ کو نہ کرنے کا عزم کریں اور شدت سے عامل ہو جائیے۔ یا کسی نیک کام کو کرنے کے لیے یا کسی نیک کام کی عادت ڈالنے کے حوالے سے 40 روز تک، آپ کہیں گے نہیں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھوں گی 40 روز تک، سوائے اس کے کوئی بہت ہی ایمرجنسی والا کوئی مسئلہ ہو جائے نہ پڑھ سکے تو ایک الگ بات، لیکن عزم کر لیں باقاعدہ کہ کم سے کم 40 روز تک تو میں اس کی پابندی کروں گی۔ جب آپ دیکھیں گے 40 روز پورے ہوں گے تو خود اس 40 کے عدد کے اندر ایک بہت بڑی برکت، بہت فرق پڑ جائے گا آپ کا عزم اور ارادہ۔ دیکھیے ساری چیزیں عزم و ارادے سے، آپ ہم سب لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں کہ یہ سب چیزیں بہت بہترین ہیں، اچھی ہیں، لیکن یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں، عزم ٹوٹ جاتا ہے، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ صحیح طور پر علم حاصل کریں، یعنی جس گناہ سے بچنا ہے اس کی معلومات بڑھائیے آپ۔ جیسے دیکھیں کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی، شوگر ہو گئی، اب کیا ہے شوگر کے متعلق جہاں کوئی کتاب نظر آ جاتی اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے اپنی بیماری کی معلومات کے لیے، کوئی آرٹیکل آتا ہے، کوئی اخبار میں کوئی لکھ دیتا ہے شوگر کے متعلق، پورا عام طور پہ مریض ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اخباری خبریں بھی پڑھتے ہیں، اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، پاؤں کی کیسے احتیاط کرنی ہے اور آنکھوں کی کیا احتیاط کرنی ہے اور فلاں زخم ہو جائے تو کیا احتیاط کرنی ہے، یعنی جس حد تک وہ اپنی معلومات بڑھاتا جاتا ہے اپنی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ اس کے پاس ہتھیار آتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طرح بیماریوں کا سلسلہ، اسی طرح گناہوں کا سلسلہ بھی، یعنی اگر آپ اس گناہ کے متعلق معلومات اپنی بڑھائیں، مثلا اس کے عواقب پڑھیں، اس کے نتائج پڑھیں، قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا اس گناہ کے متعلق، اس کے کیا نقصانات بیان کیے گئے ہیں، دنیاوی کیا نقصانات ہیں، آخرت کے کیا نقصانات ہیں، ان کو آپ سرچ کیجئے کبھی، جو برائی اور گناہ آپ کو اپنے اندر نظر آ رہا ہے اگر آپ واقعتاً اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کے متعلق معلومات لینے لگیں کہ میں اس سے پیچھا کیسے چھوڑاؤں، علماء نے کیا کہا ہے، کچھ کتابیں پوچھئے، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو پھر ان کو آپ کو خود بخود جب معلومات آپ کی وسیع ہوں گی تو آپ بچیں گے، ارے یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، اچھا اس میں مجھے شفاعت رسول اللہ کی نہیں ملے گی، اچھا میرے ساتھ یہ ہوگا، عذاب جہنم اتنا زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اب انسان علم حاصل ہوا، اس کے متعلق معلومات اس نے بڑھائی، تو خود بخود آپ کا عزم و ارادہ مضبوط ہوگا معلومات حاصل ہونے کی وجہ سے کہ میں اس گناہ کو نہ کروں۔ یا اسی طریقے سے نیکی کے سلسلے میں بھی ہے کہ نیکی جب آپ کوئی کرنے جاتی ہیں اور اس کی معلومات آپ بڑھا لیتی ہیں، اچھا اتنا زیادہ فائدہ ہے اس کا، اچھا غدیر کے دن روزہ رکھنے کا اتنا فائدہ ہے، اچھا 1 لاکھ فلاں چیز ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، جتنے فضائل اور اس کی معرفت حاصل کرتی جائیں گی اتنا زیادہ آپ اس نیکی کی طرف راغب ہوتی چلی جائیں گی اور اس کو ترک نہیں کر سکیں گی، کوئی ارادہ مضبوط ہو جائے گا، پختگی اس کے اندر آ جائے گی۔ ایک چیز اور علماء نے بتائی ہے عملیات کے اعتبار سے کہ اگر کثرت کے ساتھ اللہ الصمد اس کا ورد کریں تو اس سے ارادہ بہت قوی ہو جاتا ہے، اللہ الصمد کثرت کے ساتھ، ایک یہ ہے طریقہ۔ اور ارادے کی مضبوطی کے لیے ایک عمل علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ 14 روز تک 110 مرتبہ یا مریدو یا فعالو یا قویو، اس پہ مد ہٹا دیجئے، صرف تشدید ہے، یا فعالو یا قویو، یہ 14 روز تک اگر 110 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی پورا یہ جو جملہ ہے ایک ساتھ 110 مرتبہ پڑھا جائے، تو اس سے مجرب بہت یہ ہے کہ اس سے ارادہ بڑا قوی ہو جاتا ہے، بڑا تجربہ شدہ ہے۔ وہ تمام افراد دیکھیں جو ہم جس میں ہم سبھی شامل ہیں، کوئی اور طریقہ کار بتاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے اس کام کو کرنے کے لیے تو خود بڑا ارادہ چاہیے، تو اذکار اور دعائیں ایسی ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ بہت سے مسئلے حل کر دیتی. اس میں آسانی کتنی؟ صرف 14 روز تک ہے اور 110 مرتبہ ہے, اور کسی بھی گناہ کو دماغ میں ٹارگٹ بنائیں جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا ہے, کوئی نیکی جو آپ سے باوجود کوشش انجام نہیں پا رہی ہے, مثلا نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اس کے لیے 110 مرتبہ روزانہ 14 روز تک اس ذکر کو پڑھیں. یہ بڑا مجرب ہے. اور ایک علماء نے ایک چیز اور بھی بتائی ہے, وہ ہے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ, یہ ارادے کو بہت قوی بنانے والی چیزوں میں سے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں دیکھیے کہ جو آپ کو ماہ رمضان سے حاصل شدہ تقویٰ کیسے محفوظ کریں, جبکہ یہ سارے اعمال انجام دیں گے جو آپ کے سامنے ہیں, اور اس کو تقوی کو محفوظ کرنے کے لیے جو عزم و ارادہ چاہیے وہ ان چیزوں سے حاصل ہوگا. اور یہ جو خاص طور پہ پھر اس کا ذکر کروں گا, گانے اور موسیقی سے بچنے, یہ انسانی عزم و ارادے کو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کمزور کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں جتنا گانے اور موسیقی ہے, جس سے انسانی عزم و ارادہ بہت کمزور ہوتا ہے. چاہے آپ اسے توجہ سے سنیں یا ویسے گھر میں جو مسلسل ٹی وی کے اندر موسیقی کی آواز آتی جا تو رہی ہوتی ہے آپ کے اندر, تو اس کو بھی کسی طور پر گھر میں جہاں تک بھی ممکن ہو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو اچھا, اب جو لوگ موسیقی اور گانوں کے عادی ہو گئے وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے چھٹتے نہیں, کیا کریں؟ اس کے لیے بھی علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے, اور یہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں. سورہ دہر جو ہے, یہ سورہ حلتا جسے کہا جاتا ہے, سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے, وہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا گانے اور موسیقی سے بچنے کے لیے بڑا مجرب بتایا گیا. گانے اور موسیقی سے بچنے کے لیے. تو بہرحال بہت زیادہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ناگہانی بلائیں جو گھروں پر آتی ہیں وہ اسی گانے اور موسیقی کی وجہ سے آتی ہیں, اور دعائیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں اسی گانے اور موسیقی کی آوازوں کی وجہ سے. تو ان 4 گناہوں کو آپ نے, جن کا بھی آپ نے سنا کہ ان سے علل خصوص اپنا پیچھا لازمی طور پر اس رمضان میں چھڑا لیجئے, اس سے بہتر موقع کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں. اس میں ہر کام آپ چاہیں کر سکتی ہیں, اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیجئے, ورنہ یہ آئے گا گزر جائے گا, نہ معلوم اگر رمضان ملے نہ ملے, اور ان صفات بد کے ساتھ پروردگار کے دربار میں حاضری سے جو ہے انسان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے کہ ان برائیوں کو لے کر پروردگار کے پاس پہنچے. اچھا, اب کچھ آپ کو صفات نیک اور اخلاق اپنے اندر اس رمضان میں پیدا کر لینی, وہ اگر آپ پیدا کر لیں اور اس کو آپ کرتی رہیں, یہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, بہت آسان سی آپ کو بتاؤں گا, اس سے پورے رمضان میں جو آپ نے تقویٰ حاصل کیا بہت محفوظ ہو جائے گا. ان میں پہلی ہے کم سے کم 50 آیات قرآنی کی روزانہ تلاوت. 50 کوشش کر لیں کہ جیبی سائز کا یا چھوٹا قرآن ایک اپنے پاس جو ہر وقت ہینڈی رہ سکے. ایک ہوتا ہے وہ بڑا قرآن, اسے جزدان میں ہوتا ہے, جزدان کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھا ہوتا ہے, اسے اتارنا, پھر وہی سستی اور کاہلی جو ہمارا فطرت ثانیہ بن چکی ہے ہم سب کی, کون اتارے اور پڑھے نکال کر گرد وغیرہ معاذ اللہ اس کی جھاڑ کر. تو یہ والا مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کیسا جیبی قرآن ہر وقت آپ کے سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھا رہے, جہاں آپ لیٹتی بیٹھتی زیادہ ہیں ہر وقت آپ کے ایکسس میں رہے, اور جب موقع ملے فوراً بیٹھی کھولا آپ نے اور ایک صفحہ پڑھ لیا اس کا. کم سے کم 50 آیتوں کو تو روزانہ ٹارگٹ کریں. 50 آیتیں. آیت اللہ علی آقا قاضی, ان کے پاس کتنے بڑے بڑے علماء دستور العمل کے لیے آتے تھے. علامہ محمد حسین طباطبائی کے جو بھائی تھے سید حسن الہی طباطبائی, یہ خود بڑے عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور کسی بھی طور پر علامہ سے کم نہیں تھے علم کے اندر. انہوں نے خود دستور العمل کے لیے آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس گئے, نہیں بلکہ انہوں نے خط لکھا کہ مجھے کوئی دستور العمل آپ کے, میں کیا عمل کروں, مجھے کیسے عالم ہونے کے باوجود عرفا سے دستور العمل لینا اپنے بزرگ علماء سے, یہ علماء کا طریقہ کار رہا ہے. تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے ان کو خط میں لکھا کہ دستور العمل تمہارا قرآن مجید. قرآن, اب سوچتے ہیں اچھا قرآن, ہر بیماری, فرماتے ہیں اس میں لکھا انہوں نے کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور ہر بیماری کی شفا اس قرآن کے اندر, اور مخلصین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرآن, البتہ فرماتے تھے کہ خاص طور پر قرآن کی جو حسن صورت ہے اور آداب ہے تلاوت میں اس کا خیال ضرور رکھنا، صحیح قرآت اس کی ہو، صحیح مخارج ہوں، اس کے اندر غلطیاں نہ ہوں، اس اور کہتے تھے آداب کا خیال، تلاوت قرآن کے خاص آداب ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر راتوں میں تلاوت قرآن کو ترک نہیں کرنا چاہیے رات کے وقت. اور آپ ہی کے ایک شاگرد تھے محمد علی بروجردی، وہ فرماتے ہیں کہ اس حد تک آیت اللہ علی آقا قاضی قرآن سے اتنا ارتباط رکھتے تھے کہ قرآن سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتے تھے. فرماتے تھے کہ ہم آخری عمر میں بھی دیکھتے تھے کہ جب آخری عمر کا حصہ چل رہا تھا، اپنی جو نمازیں پڑھنے کے بعد، واجبات کو انجام دینے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، یعنی جتنے بھی اس طرح کی ضروری چیزیں، ان کو کاموں کو کرنے کے بعد ہر وقت ہمیں تلاوت قرآن کرتے نظر آتے تھے، ہر وقت تلاوت قرآن. آپ ہی کے بیٹے تھے سید حسن قاضی طباطبائی، وہ فرماتے تھے کہ صبح کو قراءت قرآن شروع کرتے تھے صبح کے وقت علی الخصوص، اور صحیح قراءت سے کرنے پہ بڑا زور دیتے تھے، اور کہتے تھے غلط قراءت کے ساتھ پڑھنا قرآن کو یہ سخت بے ادبی. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب قرآن کے سلسلے میں یا دعاؤں کے سلسلے میں ہم کبھی بتانی پڑ جاتی ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو میڈیکل سائنس کا کام ہے، آپ نے قرآن سے ہر ایک کو جو ہے نا دوائیں بھی بتانے لگے ہیں اور بیماریوں کے علاج بتانے لگے. آیت اللہ شیخ جعفر شستری، ان کا بیٹا اچانک سے کسی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گیا، بالکل بینائی چلی گئی. بہت سی میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ بینائی دماغی کچھ ہوتی ہیں جس میں ایک دم سے بینائی چلی جاتی. آیت اللہ شیخ جعفر شستری نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ. چہرے پر ہاتھ رکھا بیٹے کے اور سورہ الحمد پڑھنی شروع کی. بچہ کہتا ہے جیسے جیسے سورہ الحمد آگے بڑھتی جا رہی تھی میری بینائی واپس آ رہی تھی، یہاں تک کہ الحم ولا الضالین پہ جب سورہ ختم ہوا مکمل بینائی واپس آ گئی. تو بڑی اس کے تلاوت قرآن کے انتہا سے زیادہ فائدے ہیں، اور ہم تو 50 آیات کے لیے علی الخصوص کہہ رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے 50 آیتیں، ارے اتنی زیادہ؟ کچھ بھی 50 آیتیں زیادہ نہیں. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، یہ اپنے شاگردوں کو ہر 40 روز میں ایک ختم قرآن کی تاکید کرتے تھے. یہ سمجھیں، آپ بھی سوچیں گے آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری آپ کو بھی بتا رہے ہیں، ابتدائی جو طالب علم ہوتے تھے ان کو کہتے تھے 40 روز میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن ختم ہو جانا چاہیے اگر تم واقعی کچھ اپنے روحانی طور پر کچھ بڑے بننا چاہتے ہو، 40 روز. اور جو خاص شاگرد تھے ان کو 3 دن میں ختم قرآن کرنے کو کہتے تھے، خاص شاگردوں کے لیے. ظاہر ہے جو سینئر ہو گئے ہیں اور بڑے مرتبہ کو حاصل کر لیا ہے، اور اگر کوئی شاگرد 3 دن میں ختم قرآن نہیں کر پاتا تھا خاص شاگردوں میں سے، اسے سخت سست کہا کرتے تھے، کہتے تھے تم بہت سست ہو گئے، تم روحانی اعتبار سے یعنی پیچھے چلے جاؤ گے. لیکن ابتدائی طالب علموں کو ہر 40 روز میں ایک ختم قرآن کا کہتے تھے. آیت اللہ بروجردی، آدھے قرآن کے حافظ آیت اللہ بروجردی تھے. کہتے تھے کہ خود حفظ کے متعلق جو آپ کو بھی پچھلے جو لیکچرز ہوئے تھے اس کے اندر بھی میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ کچھ نہ کچھ سورہ روزانہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، چند آیات ہی کیوں نہ صحیح، حفظ جو آپ کے دماغ کو ایسی جلا اور نمو بخشیں گی. تو آدھے قرآن کے تو حافظ تھے، کہتے تھے حفظ قرآن توشہ آخرت، اور کتنا افسوس ہے اس انسان پر جو آخرت میں بغیر توشہ دنیا سے لیے چلا جائے. حفظ قرآن جتنا آپ کر سکیں، جتنے سورے کر سکیں، جتنی آیات کو حفظ کر سکیں کیجیے. اور آیت اللہ صافیہ گلپائیگانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کو تھاما تو، کیونکہ قرآن کے ساتھ عطرت ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن اور عطرت رسول یہ ایک ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس کے بغیر بے معنی ہے، تو خود بخود یہ ہوگا کہ جتنا ارتباط آپ کا قرآن سے بڑھے گا خود بخود اتنا ارتباط عطرت سے جڑتا چلا جائے گا. کسی ایک کو بھی اگر آپ پکڑ لیں تو خود بخود دوسری چیز کی طرف جھکاؤ پیدا ہوگا. یہ ہمیشہ انی تارکن فیکم الثقلین، وہ جو آپ کتنی دفعہ حدیثوں کے اندر بھی یہ چیز پڑھتی ہیں اور شخص کو زبانی بھی یاد ہے کہ کتاب اللہ اور پیغمبر اسلام کی اطاعت. تو درود بھیجئے نا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنا اس سے ارتباط آپ کا بڑھتا چلا جائے گا, فرماتے تھے کہ اتنا ہی محمد و آل محمد علیہ السلام سے بھی ارتباط بڑھے گا. اور ایک شکایت ہے جو کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملینی بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں, یہ اپنے کسی جگہ جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہے ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں, نہ جانے کتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو اتنے اشعار یاد ہوتی ہیں اور پورے پورے دیوان یاد ہوتے ہیں. موقع المحل کی مناسبت سے لوگ شعر سناتے ہیں, شعرا کا کلام سناتے ہیں, اقوال سناتے ہیں لوگوں کے. ہم نے فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کوئی بر محل قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو, کوئی بر محل موقع محل کی مناسبت سے کوئی حدیث پیغمبر کو یا معصوم کی حدیث کو پیش کر رہا ہو, کوئی موقع المحل کی محل کی مناسبت سے علماء کے اقوال کو نقل کر رہا ہو. کاش لوگ فرماتے ہیں جتنا شعرا اور ان کے کلام سے عشق کرتے ہیں کاش قرآن و حدیث سے بھی کرتے. دیکھیے لوگ بچوں کو پڑھنے کے لیے پڑھائی کے لیے کتنا زیادہ کوششیں کرتے ہیں, کاش ان کے دین اخلاق کے لحاظ سے قرآن سے ارتباط بڑھانے کے لیے کچھ کوششیں کرتے. دیکھیے جس سے پہلے ذکر ہوا کہ قرآن براہ راست بچوں کے جو بھی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے الخصوص جب ہم بچوں کی بات کریں دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے, اور اس حد تک ہوتا ہے اثر انداز, اور صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں بلکہ ایک تجربہ کیا گیا ترکی میں ایک یونیورسٹی کے اندر. یہ دیکھیں یہ چیزیں یہاں پر پیش نہیں کی جاتی ہیں, ہوتی ہیں تو بہت چھوٹی خبریں لگتی ہیں. کچھ ہی عرصے پہلے ترکی میں ایک یونیورسٹی میں ایک تجربہ ہوا, ایک ہی طرح کے ماحول میں, ایک ہی طرح کی فضا میں, ایک ہی طرح کی آب و ہوا میں, ایک ہی طرح کے پودوں کے دو گروپس بنائے. ایک گروپ وہ تھا جو کہ عام طریقے سے جس طرح سے پانی وانی دیا جاتا ہے اور سب کچھ اس طرح سے, صرف دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا گیا. بس ایک گروپ جو تھا پودوں کا, وہاں پر روزانہ 5 گھنٹے تلاوت قرآن لگا کے رکھتے تھے اس پودے کے پاس جہاں پر جن پودوں کے اوپر تجربہ کیا. تو یہ دیکھا گیا کہ ان پودوں کے مقابلے میں جس جگہ پر تلاوت قرآن ہو رہی تھی ان پودوں کے نشو نما اور بالیدگی میں دگنا اضافہ ہو گیا. وہ جو عام پودے تھے بالکل جو ایک گروپ کے تھے ان کی لمبائی 13 سینٹی میٹر تھی رہی اس کے بعد, اور جو دوسری جس میں تلاوت قرآن لگائی گئی تھی ان کی 20 سینٹی میٹر تک ان کی جو ہے لمبائی ہو گئی ان کے پتوں کی. تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کے دماغ کے اندر کتنی بالیدگی, کتنی زیادہ ذہانت فطانت اس قرآن کے ذریعے پیدا ہوگی اگر بچوں کو قرآن سے قرآن کے اندر زیادہ سے زیادہ لگایا جائے, کتنی ہوشیاری بچوں کے اندر آ جائے گی. آج بچے اور نوجوان ہمارے قرآن سے بہت دور ہیں, اور جو بھی تلاوت قرآن کرتا ہے اس کا حافظہ بھی بڑا قوی ہو جاتا ہے, یادداشت اس کی بڑی قوی ہو جاتی ہے. جو مطالب اس کو عام زندگی میں بھی اگر قرآن سے تو جو چیزیں ظاہر ہے اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے یاد کرے گا وہ بھی اس کو پوری یاد رہیں گی. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ بھی فرما دیں گے ویسے تو پورا قرآن ہی انسان کی یادداشت پر مثبت اثر انداز ہوتا ہے, یادداشت بہت قوی ہوتی ہے, لیکن علی الخصوص آیت الکرسی جو ہے اس کی تلاوت روزانہ کرنے سے تو بہت ہی زیادہ, یعنی پورے قرآن میں بھی سب سے زیادہ سمجھیں کہ وہ آیت الکرسی ہے جو کہ حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتی. آیت اللہ فاضل لنکرانی یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ آیت اللہ بروجردی جو تھے آیت اللہ حسین بروجردی ان کا حافظہ بڑا قوی تھا, بلکہ کہتے ہیں کہ عجائب روزگار میں سے تھا, یعنی ایکسپشنل معجزانہ جسے کہا جائے ایسا حافظہ تھا. خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود آیت اللہ فاضل لنکرانی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو مرزا حسن نوری تھے اور جعفر احمدی جو کہ خود داماد تھے آیت اللہ بروجردی کے وہ میرے ساتھ تھے, اور سید محمد حسن جو کہ بیٹے تھے آیت اللہ بروجردی کے وہ بھی ساتھ تھے. ہم سب آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے, جو سیدھے ہاتھ پہ ہیں وہ ہیں آیت اللہ بروجردی, آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے. تو आयतुल्लाह बरूजर्दी के पास तमाम इल्म रिजाल और तमाम इसनाद हदीस अपने पास इशारियों में उन्होंने कोड वर्ड्स के अंदर लिखे हुए थे। कह रहे किसी बातचीत के अंदर किसी रावी की तफसील में 45 मिनट तक आयतुल्लाह बरूजर्दी ने एक मुफस्सिल वाकया सुनाया किसी रावी के हालात पर, 45 मिनट पौने घंटे तक, और कहने लगे कि ये वाकया मैंने फुला किताब से आज से 42 साल पहले पढ़ा था। कह रहे हम लोग हैरान रह गए, किसी शख्स ने 42 साल पहले किसी किताब में उस वाक्य को पढ़ा हो और 45 मिनट तक उस मुफस्सिल उस वाक्य को बयान किया उन्होंने वो तमाम जुज़ियात के साथ कि हम लोग हैरान रह गए। और हम देखते थे आयतुल्लाह सैयद हुसैन मूसवी किरमानी ये फरमाते थे कि आयतुल्लाह बरूजर्दी खुद कहते थे कि मेरा हाफ़िज़ा बचपन से बहुत कवि, तिलावत कुरान बेतहाशा, अभी मैं आपको बात सुनाता हूं आके कि तिलावत कुरान करने के बेतहाशा हाफिजा कवि था। और उसके बाद ये खुद फरमाते हैं हुसैन किरमानी कि हम देखते थे कि 95 साल की उम्र में भी अपने बेटे से कहते थे, हाफिजा इस कदर कवि था, अपने बेटे से कहते थे जाओ किताब खाने में जो 40वां रैक रखा है, 40वां रैक उसकी 12वीं रॉ में मेरी 26वीं किताब ले आओ जाकर, फला किताब है वो 26 नंबर पे रखी हुई। कह रहे 95 साल की उम्र में भी इतना हाफिजा कवि था कि कौन सी किताब किस जगह पर लाइब्रेरी में कौन से रॉ रैक के अंदर जो है वो रखी हुई और उसका नंबर क्या है, और कितनी 1000 अशार तो उनको जुबानी याद थे, 1000 अशार। और हुज्जतुल इस्लाम अली दववानी वो खुद फरमाते हैं कि आयतुल्लाह बरूजर्दी अजान सुबह से 2 घंटा पहले उठ जाते थे, अजान सुबह से वजू करते थे, फिर तिलावत कुरान के अंदर मसरूफ हो जाते थे, फिर उसके बाद फिर मुतालिया करते थे, फिर फजर की नमाज का वक्त हो जाता था, फिर ताकीबात नमाज पढ़ते थे, और ताकीबात नमाज के बाद फिर दोबारा तिलावत कुरान के अंदर मशगूल हो जाते थे, और उसके बाद हत्ता के वजू से पहले तिलावत कुरान करते थे, वजू के बाद तिलावत कुरान करते थे, वजू के दरमियान भी मुसलसल आयात कुरानी की तिलावत करते थे। फरमाते हैं कि जिस तरीके से आम लोग आम तौर पर इस तरह गाने गुनगुना रहे होते हैं ना, इस तरह से उनका जमजमा जो कुरान आयात पे मुश्तमिल था वो हर वक्त उनकी जुबान पे इस तरह से गुनगुनाते रहते थे कुरानी आयतें। जब इतना परवरदिगार आलम का पाकीजा कलाम जुबानों के ऊपर जारी और सारी रहेगा तो कहां बुराई उराई की तरफ निगाह ख्याल जाएगा, कहां अज़्मो इरादा कमजोर हो पाएगा, तकवा भी महफूज रहेगा। कुरान के अंदर खुद एक बहुत ताकत, देखिए सब उलमा जो बैठे हुए यहां कहीं मौका मिलता था फौरन तिलावत कुरान शुरू कर देते थे, कभी कुरान से जुदा ही नहीं होते थे। तो बहरहाल अच्छा रूहानी तौर पर जो इंसान के अंदर कमी वाकई होती है ना, ये मैं आपको बात और बता दूं, ये आजकल माहौल पूरा ऐसा बन गया कि तकरीबन हर शख्स उसमें गिरफ्तार हो ही जाता है सुनने के बावजूद भी, वो है बाहर के खाने। कि जितने भी आप बाहर आउटिंग्स के लिए जाते हैं, होटलों के अंदर जाते हैं, बाहर से पके हुए खाने जितने भी आते हैं उसमें आपको नहीं पता इन सब चीज़ों के असरात होते हैं, कौन जो है वो ज़िबा कर रहा है उसके, ठीक है बहुत सी चीज़ों में गुनाह नहीं होता और इस्तेमाल जायज़ होता है चीज़ों का, निजासत और तहारत का वो लोग बनाने वाले ख्याल नहीं करते हैं, वही हो सकता है कुछ निजासतें या कोई और चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बयान भी नहीं की जा सकती। बहरहाल इस तरह से गंदे तरीकों से उनको पकाना, उन सब के असरात आपकी रूह के ऊपर मुरतब होते हैं, जो जहां तक मुमकिन हो उसको अवॉइड करें, घर के खानों की तरफ जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा एक सबब हो सकता है कि हमें जो है वो रूहानी एतबार से जरा मजबूती नहीं आ पाती। अच्छा अब यही वजह है कि आयतुल्लाह बहजत का हाफजा भी उस लिहाज से बड़ा कवि था। देखिए कुरान के हवाले से बात हो रही है, सिर्फ बीच में एक ज़िमनन बात आ गई क्योंकि तालिब इल्मों के दरमियान ये बात ज़रूर बयान करनी चाहिए ताकि वो अपने फ़ायदा हो उनको याददाश्त के हवाले से भी, गुनाहों से तो इंसान बचता ही। इंतहाई कम खुराक थी आयतुल्लाह बहजत की, लेकिन उसके बावजूद हाफिजा हद से ज़्यादा कवि था। वो खुद कहते थे ये मेरी कम खुराकी की वजह से, हत्ता कि पानी भी बड़ा कम पीते थे, आयतुल्लाह बहजत के मुतालिक है। तो बाकायदा किसी जगह यह भी मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन से भी पूछा गया था कि अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद,
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद,
कि इतनी कम खुराकी के बावजूद आप इतने कवी कैसे हैं, यानी इतने जंगों में अमीरुल मोमिनीन की शुजात और बहादुरी और उनकी ताकत और दर्रा खैबर को उखाड़ना और ये सब कुछ, ये सब चीजें इतनी कम खुराकी के बाद। तो मिलता है कि इसकी वजह यही बताई गई कि जिस तरीके से दरख्त, वो दरख्त जो रेगिस्तानों में होते हैं, वो कम खुराकी के बावजूद इंतहाई मजबूत होते हैं, और जो बिल्कुल दरिया के किनारे खूब सैराब भी हो रहे होते हैं, वो दरख्त बहुत कमजोर होते हैं। तो बहरहाल देखिए, जिन लोगों ने भी कुरान से इस्तेफादा किया है, कुरान की खसूसियत है कि फायदा जरूर पहुंचाती। आजकल तो खैर ऐसा नहीं होता, हम देखते हैं, क्योंकि और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम हराम काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह असर पसीरी कम हो जाती है। एक और चीज है जो आयतुल्ला बहजत ने खास तौर पर जिक्र की हाफिजे के हवाले से, वो एक दुआ है जो कि मुस्तदरिकुल वसाइल में भी है और अमीरुल मोमिनीन ने पैगंबर इस्लाम से रिवायत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आला मुहम्मद। ये आप देख लीजिएगा, बहुत सारी जगहों के ऊपर है, सुबहाना मन ला यादी अला अहले ममलिकते ही। इस ये जो है, हर नमाज के बाद अगर इसको पढ़ा जाए तो बहुत ज्यादा मुजर्रब है हाफिजे के हवाले से भी, लेकिन इतना वक्त अभी नहीं कि इसको आप उतारने का टाइम दिया जाए। तो मैं ये बता रहा था, जिस किसी ने भी इससे फायदा उठाया है, आजकल मिस्र के हवाले से एक तंजीम का बहुत ज्यादा नाम और तस्कर आता है, अब तंजीमें भी बाज़ औक़ात अपने रुख बदल लेती हैं और तब्दील हो जाती हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर इख्वानुल मुस्लिमून या इख्वानुल मुस्लिमीन जो है मिस्र में, हसनुल बन्ना ने जो कायम की थी, तो बाकायदा कह रहे हैं उनको इब्तदाई तौर पर जो कामयाबियां मिली वो कहते थे कुरान की वजह से। हम मौजूदा उसकी बात नहीं कर रहे, इब्तदाई तौर पर नहीं, कोई शख्स भी अगर मुसलमान कुरान की तिलावत करेगा तो लाजमी तौर पर उसे कुछ फायदे जरूर हासिल होंगे। वो कहते थे कि हर इख्वान के लिए लाजमी था कि वो रोजाना आधा पारा रोजाना पढ़ेगा सूरह यासीन, सूरह दुखान, सूरह वाकिया और सूरह मुल्क, ये खास तौर पर वो एक दिन भी नागा नहीं करेगा, ये बाकायदा ओथ लिया जाता था उनसे। और इसी तरीके से हर शब जुमा, रोजे जुमा सूरह कहफ और सूरह आले इमरान की तिलावत लाजमी थी। तो खुद वो लोग बताते हैं कि इब्तदाई तौर पर इख्वान को जिस तेजी के साथ कामयाबियां मिली, और उसके बाद जाहिर है जब इंसान दूर होता जाता है और उसके मकासद जो तब्दील होते जाते हैं, तंजीमों के ऊपर भी जवाल आता है, लेकिन कुरान से जो भी इस्तेफादा करेगा और फायदा उठाएगा, कुरान अपने तमाम निछावर करेगा उसके ऊपर फायदे, कम से कम दुनियावी फायदे तो, अगर वो मोमिन नहीं भी है तो दुनियावी फायदे उसको जरूर हासिल होंगे। और यही चीज आजकल हिजबुल्लाह के सिलसिले में भी हमको नजर आती है कि उनकी अपनी ट्रेनिंग के अंदर बाकायदा रोजाना की बुनियाद पर तिलावत कुरान, रोजाना की बुनियाद पर नमाज शब और कुछ ऐसे खास आमाल हैं जो कि वो लोग अंजाम देते हैं, जब भी दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी ताकतों को उस अंदाज से शिकस्त दी। अच्छा, आप देखिए आजकल के हवाले से, देखिए रमजान शुरू हो रहा है और अफसोस की बात है कितने ही शिया अफराद ऐसे हैं कि इस वक्त जो तशय्यों की खास तौर पर जो पूरी दुनिया की ताकतें इनके ऊपर लगी हुई, इराक के हवाले से अक्सर लोगों को पता भी नहीं, अच्छा कुछ हालात खराब हैं, सुना है कि हालात खराब हैं इराक के, उनको नहीं पता कितने बड़े बड़े खतरात अब यहां पर मंडला रहे हैं और उन जगहों के ऊपर भी मंडला रहे हैं, लेकिन लोग दुआ तक से गाफिल। कितने मजालिम बच्चों के साथ सोचिए कि जो कि अपने घरों के अंदर होते थे, कितने हसरत और यास के साथ अपने उन घरों को याद करते हैं, मजालिम उनके देखिए। और उतने बुजुर्गों के अंदर भी ऐसा जोश और जज्बा कि आयतुल्ला सिस्तानी के उस फतवे के बाद खासतौर पर बूढ़े तक आकर जो इसरार कर रहे हैं, बाकायदा शख्स आया है उस जगह पे जहां रिक्रूटमेंट हो रहा है फौजियों के तौर पर, वो कह रहा नहीं हर सूरत में मुझे भी वहां से जंग पर भेजा जाए, और जिद कर रहा है और लोग उसको समझा रहे हैं। तो इतना उनके अंदर इस अंदाज से चीज पैदा होती, तो जालिमों की नाबूदी के हवाले से इस रमजान को बेहतरीन रमजान अपना करार दे दें और इससे भरपूर इस्तेफादा कर लें, इस रमजान से बेहतरीन तरीके से इस्तेफादा, और कोशिश ये करें कि महाफिल दुआ का इनेकाद घर घर हो जाए, और उन घर उन जो भी दुआएं हैं, दुआओं की महफिलें हैं, उनके अंदर अलल खसूस दुआए जोशन सगीर, इसका अलल खसूस एहतमाम करें। सैयद हसन नसरुल्लाह, इनसे बाकायदा जब इंटरव्यू लिया गया कि सुना है कि आपने इसराइल से जब जंग हो रही थी, एक माह तक मुसलसल हिजबुल्ला के जवानों के साथ راتوں میں جاگ کر دعائے جوشن صغیر آپ پڑھتے بھی تھے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حسن نصر اللہ سے باقاعدہ انٹرویو لیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تاکید ہے دعائے جوشن صغیر پڑھنے کی، یہ اصل میں میری نہیں تھی بلکہ یہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ہی نے اس پر خاص طور پر تاکید کی تھی، انہوں نے تاکید کی تھی کہ ہم جب بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے انہوں نے ہمیشہ ہمیں خدا سے رابطے، قرآن سے انس اور دعا سے محبت کرنے کی تاکید کی، کہہ رہے ہیں جب بھی ہم ان کے پاس گئے انہوں نے ان چیزوں پر باقاعدہ تاکید کی ہے، دعا سے محبت کرنے کی، دعا کے بارے میں خاص جو نصیحتیں تھیں ان کی، انہی میں ایک دعائے جوشن صغیر کی نصیحت بھی رہبر انقلاب اسلامی نے کی. انہوں خود حسن نصر اللہ فرماتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ جوشن صغیر لبنان میں ہم لوگوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، اس سے پہلے لوگ شب قدر کے اندر دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے مگر دعائے جوشن صغیر پڑھنے کا رجحان بالکل بھی نہیں تھا، لوگ ناواقف تھے، نہ اس کے پیغامات سے واقفیت تھی نہ اس کے مفاہیم سے واقف تھے، لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا اس کو تو لگا یہ تو جوشن صغیر بالکل ہمارے حالات کے مطابق ہے. اس کے بعد ہم نے لبنانی قوم کے جو جوان ہیں اور حزب اللہ کے جو جوان ہیں ان کو پھر اس بات کی تعلیم کی اور قائد انقلاب اسلامی کی نصیحت سے ان کو آگاہ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کی جو فیوز و برکات ہیں اس کو سب کے سب، جو کہ اس کے بعد ہم نے تمام مجاہدین کو اور لبنانی عوام کو بھی جو وہ بتائی ہیں وہ سب کی سب رہبر انقلاب اسلامی کی نصیحتوں کی وجہ سے، یہ باقاعدہ انٹرویو انہوں نے دیا. تو خاص طور پر یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، دعا جوشن صغیر، اس کو سب لوگ اجتماع کے جو انفرادی طور پر پڑھ سکتا ہو وہ انفرادی طور پر ان ظالموں کی نابودی کے لیے پڑھے جو آج مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو اجتماعی طور پر محافلیں دعا کا گھروں میں انعقاد کریں. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فسق و فجور یہ وہ مختلف چیزوں کے اندر اتنا لگ گئے ہیں کہ ان محافل کو اپنے گھروں سے سب نے وائنڈ اپ کر دیا، اور باقی اور کسی چیز میں بھی مہندیوں مانجوں اور مختلف تقریبات اور سالگرہوں اور آؤٹنگز اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کمی ہو رہی ہے تو صرف اس کے اندر ہو رہی، اور تھوڑا سا بھی اگر خرچہ کرنا پڑ جائے تو لوگ فوراً کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا اگر اتنے لوگوں کو بلایا. خیر تو اب یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے روایت میں یہ بات آئی ہے کہ دعائے جوشن صغیر کو اگر خالص نیت سے ماہ رمضان کی ابتدائی دنوں کے اندر پڑھا جائے، ابھی آنے والے ہیں چند دن بعد، اگر خالص نیت سے دعائے جوشن صغیر کو ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دنوں میں پڑھا جائے تو اسے لیلۃ القدر کا ثواب ادا کیا جاتا. لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں آئے گی، پہلے عشرے ہی کے اندر لیلۃ القدر کا ثواب لینے کے لیے دعائے جوشن صغیر خالص نیت کے ساتھ پڑھی جائے. اور علماء فرماتے ہیں کہ معتبر جو کتابیں ہیں ان میں دعائے جوشن صغیر کا ذکر دعائے جوشن کبیر سے زیادہ آیا ہے. باقاعدہ علامہ کفمی نے جو بلد الامین کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا ہے، اور ابن طاؤس جو ہیں انہوں نے محج الدعوات میں اس کو لکھا ہے. باقاعدہ نقل بھی کیا جاتا ہے کہ جب ہادی عباسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے جب امام کو قتل کا ارادہ کیا تھا تو امام نے اس دعا کو پڑھا تھا، اور اس کے بعد خواب میں پیغمبر اسلام آئے تھے اور کہا تھا کہ کل پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور اگلے دن اس کی پھر موت کی خبر آئی تھی. تو یہ آپ ان تمام دشمنوں کی نابودی کے لیے اس دعا جوشن صغیر کو الخصوص ماہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھی کوشش کریں، جتنا زیادہ ہو سکے گھروں میں اپنے لوگوں کو سے ہیلپ لیں. ایک تھوڑے کچھ ہی عرصے پہلے حزب اللہ نے باقاعدہ اسرائیل کو اس دعا جوشن صغیر کے ذریعے شکست دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے ایک مہینے تک حزب اللہ کے جوانوں کے ساتھ راتوں میں جاگ کر دعا جوشن صغیر پڑھی اور اس کے بعد شکست دی ہے. تو یہ اس کو اس رمضان کو اس لحاظ سے خالی نہ جانے دیں، اور ضرور بھی ضرور اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اس کو رائج رکھیں. محافل دعا کا انعقاد گھر گھر ہونا چاہیے، اور انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور کوشش کریں کہ اگر ایک ہی گھر کے اندر ممکن نہیں تو الگ الگ گھروں کے اندر بھی اس کا انعقاد کریں، اور دوسروں تک پیغام پہنچائیں کہ زیادہ سے زیادہ دعا جوشان صغیر پڑھنا شروع کریں لوگ. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اس حد تک کہ تمام فقہا نے کفن پر دعائے جوشن کبیر اور صغیر دونوں لکھنے کی بڑی تاکید کی، کہنے تمام فقہا نے اس کے استحباب کا فتویٰ دیا. تو قوم کو ہر لحاظ سے دیکھیے ضرورت ہوتی ہے، علم کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کے ادوار سے بھی ضرورت ہوتی ہے، عبادتوں کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں. معاشیات بھی ضروری، پیسہ کمانا بھی ضروری، ورنہ کہاں. دیکھیے ابھی حزب اللہ نے شام میں لڑتے ہوئے جو حزب اللہ کے جوان شہید ہوئے، ہر جوان کے وراثہ کو $50,000 دیے، ہر جوان، یہ سمجھے 50 لاکھ روپے کے برابر ہر جوان کے گھر والوں کو تک پہنچائیں. تو کتنا زیادہ، یعنی مالی اعتبار سے انسان جب دنیا کمائے گا لیکن آخرت کے لیے کمائے گا تو کسی کو دینے قابل ہوگا نا. تو دین کے بہت سارے شعبے ہیں، سب کو ہمیں وہ کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ کسی ایک ہی شعبے کو پکڑ کے بیٹھے رہنا. اچھا، اسی طرح سے دشمنوں کے حوالے سے دعائے سباست پڑھنے کو بھی اکثر علماء کہتے ہیں، جس کی سند تو اتنی ثابت نہیں ہے لیکن خود دعا کے اندر بڑی طاقت اور مفاہیم ہیں. کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک دفعہ اگر کوئی روزانہ کی بنیاد پہ دعائے سباست پڑھ لے تو پھر کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا، ایک اور چیز ہے جو امیر المومنین نے نقل کی ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد. دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اور وہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان سجدے میں جائیں، اس دعا کو پڑھیں، رب لک سجدت خاضعاً خاشعاً ذلیلاً. کہہ رہے ہیں جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے گا اس سے محبت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دشمنوں کے دل پر اس کی ہیبت طاری ہو جائے گی. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دشمنوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت طاری ہو تاکہ کسی نقصان پہنچانے سے باز رہیں. تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا چھوٹا سا ایک صرف ایک جملہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے. اور یہ جملہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری جو بہترین نماز کیسے پڑھیں گی جو سیریز چل رہی تھی اس میں میں نے بتایا بھی تھا. اچھا، اب اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فوری الہی مدد درکار ہوتی، خواہ گناہوں کے مقابلے میں کیوں نہ ہو اور خواہ جان کے کسی مسئلے کے حوالے سے. آج کل تو پتہ ہے نا، ایک دم سے ٹارگیٹ کلر آ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ایک دم مصیبت میں انسان پڑ گیا اور موبائل سنیچر آ گئے. اور فوری الہی مدد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا حیو یا قیوم کا اگر ورد کیا جائے تو فوری الہی مدد آ جاتی، یعنی امیجیٹ آپ کو اسی وقت چاہیے. اتنا نہیں کہ اتنا بڑا جا کے سورہ بقرہ پڑھیں گے پھر مدد آئے گی مثلا، اور اتنا وقت لگ جائے گا جب تک تو ساری کاروائی مکمل ہو چکی. فوری الہی مدد کے لیے یا حیو یا قیوم ایک دفعہ بھی اگر پڑھ لیا جائے تو فوراً پروردگار کی طرف سے مدد آتی. اسی طرح سے دشمنوں کی نابودی کے حوالے سے بھی فوری الہی مدد کے لیے، جو ہمارے مومنین عراق اور ایران اور شام، خود پاکستان کے جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں، ان کے حوالے سے آپ یہاں رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے پڑھیں جو ان جگہوں کے اوپر موجود ہیں. یا حیو یا قیوم ایک تسبیح پڑھ لیں، ایک پڑھنے کی کیا ضرورت، ایک تسبیح کم سے کم. اسی طرح سے ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دشمنوں کی نابودی کے لحاظ سے ذکر یونسیہ بہت زیادہ مجرب. اس کا اکثر و بیشتر ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن ظالموں کی نابودی کے لحاظ سے بھی سجدے میں جا کر کم سے کم 10 مرتبہ 100 مرتبہ 400 دفعہ جتنی بھی دفعہ ہو سکے کم سے کم. لوگ آج کل پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے عراق کے حوالے سے اور شام کے حوالے سے، تو کم سے کم جو یہاں پر آپ فی الحال کر سکتے ہیں اور کسی اور خدمت کو انجام دینے کے قابل نہیں ہے تب تک دعا کو تو کم سے کم نہ چھوڑیں. اور ان مومنین کے لیے جو وہاں پر موجود ہیں اور برسر پیکار ہیں، ان کے لیے یہاں پر رہتے ہوئے ان دعاؤں کو ضرور پڑھتے ہیں. اسی طرح سے یا قویو، اس کو 1,000 مرتبہ پڑھنے سے بھی ظالموں کی نابودی کے لحاظ سے بہت مجرب ہے، یہ مدد آتی ہے پروردگار کی طرف سے، کیونکہ اللہ کو پکار رہے ہیں آپ، کوئی حقیر چیز نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان اذکار کو جس طریقے سے آج کل سمجھا جاتا ہے، کرے یہ کیا چیز آپ صرف بتا رہے ہیں لوگوں کو، صرف آپ نے صرف جو ہے مثلا دعاؤں کے اندر لگایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے اشعار بھی لکھتے رہتے ہیں سلسلے میں، خیر وہ چھوڑیے. تو اچھا، اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت جو ہے اگر وہ پڑھے انسان, اور وہ اس کا عادت ہے 2062 دفعہ ان ظالموں کی نابودی کے لیے کہ پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں, اپنی طرف سے مدد کو نازل فرما, رب انی مغلوب فانتصر. تو یہ 2062 دفعہ, 2062 دفعہ اس کا پڑھنا بڑا مجرب, اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں زیارت عاشورہ کی بھی بڑی تاکید. زیارت عاشورہ, خود علامہ امینی, علامہ عبد الحسین امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے, ان کے بیٹے ڈاکٹر محمد ہادی امینی, اب تو خیر ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے چند سال پہلے, جامع الازہر میں پڑھاتے بھی تھے, تو کہتے ہیں کہ علامہ کے انتقال کے 4 سال بعد میں نے خواب میں علامہ کو دیکھا تھا, اپنے والد کو. 1394 ہجری میں شب جمعہ تھی اور فجر کے قریب مجھے خواب میں علامہ نظر آئے تھے, بے انتہا خوش تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے, کیا آپ کی خوشی کی وجہ کتاب الغدیر ہے جو آپ نے اتنے مفصل امیر المومنین کی خدمت انجام دی ہے, کیا یہ وجہ ہے یا دیگر تالیفات ہیں آپ کی وجہ آپ کے خوش ہونے کی, یا وہ امیر المومنین لائبریری جو کہ نجف میں ہے جو انہوں نے قائم کی تھی, کیا یہ آپ کی خوشی کی وجہ ہے؟ آیت اللہ امینی نے فرمایا, میری خوشی کی وجہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بیٹے نے کہا کہ اس زمانے میں حالات صحیح بھی نہیں تھے, کہا کہ بابا آپ کو تو پتہ ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں, ہم زیارت امام حسین کے لیے تو وہاں پر نہیں جا سکتے بار بار. تو اس موقع پہ پھر علامہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جب زندہ تھا اس وقت بھی وصیت کی تھی, اب دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت زیارت عاشورہ کو ترک مت کرنا, اور جس طرح سے تم روزانہ واجبات اپنے انجام دیتے ہو اس طرح سے زیارت عاشورہ کو پڑھتے رہنا, جس طریقے سے تم روزانہ کی بنیاد پر واجبات کو انجام دیتے ہو. دیکھیں ہمارے علماء اتنے حساس رہے ہیں خاص طور پر زیارت عاشورہ کی, آج کل ظالموں کی نابودی کی نیت سے پڑھنا, اپنے لحاظ سے بھی کہ ملا فتح علی سلطان آبادی گزرے ہیں, یہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں ہر شہید کربلا کی طرف سے الگ الگ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے روزانہ ابتدائی 10 دنوں میں, حتیٰ کہ جس وقت ان کی روح جسم سے نکل رہی تھی اس وقت بھی زیارت عاشورہ ان کی زبان پر تھی. یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد حسین غربی اصفہانیہ کمپانی, ایک ہمارے ایک عالم گزرے ہیں اور مسلسل فقہ اور اصول کے اندر تو ان کی ظاہر کتابیں اور خدمات تھیں, لیکن مسلسل زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے اتنے عادی تھے کہ ان کی خاص دعا تھی کہ پروردگار میرا جو جس وقت انتقال ہو تو میری زبان پر آخری کلمات زیارت عاشورہ کے ہوں. اور جس وقت ان کا انتقال ہوا شیخ غربی کا, اس وقت ان کے آخری کلمات ان کی زبان پر زیارت عاشورہ ہی تھی. تو اتنا لوگوں نے باقاعدہ اسی عاشورہ, زیارت عاشورہ, باقاعدہ عاشورہ بریگیڈ ایک بنایا گیا ہے ظالموں سے مقابلے کے لیے حال ہی میں وہاں پر. تو اور خود علی آقا قاضی جن کا اتنا زیادہ تذکرہ ہماری گفتگو کے اندر اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے, وہ خود فرماتے تھے کہ اب میں جس مقام پہ بھی اس وقت ہوں صرف 2 چیزوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں, ایک تو قرآن کریم کی بدولت اور دوسرا زیارت حضرت سید الشہداء کی بدولت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو مقام بھی مجھے حاصل ہوا ان 2 چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوا. دیکھیں ابھی ہم نے کہا 50 آیات تلاوت قرآن روزانہ کرنا, اور ہر وقت قرآن کو اپنے اوڑھنا بچھونا کرا دینا, اور اسی طریقے سے زیارت عاشورہ بھی اگر انسان اس انداز سے کرتا رہے. آیت اللہ سید تقی موسوی اصفہانی جو صاحب مکیال المکارم کہلاتے ہیں, ان کے خادم کے بھائی نے, ان کے خادم تھے, انہوں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا جو انتقال کر گئے تھے, دیکھا کہ بہت لباس فاخرانہ پہنے ہوئے ہیں, تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میرے بھائی کا اتنا اچھا کردار نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، پھر آخر اتنے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کل ہی ایک جو گورکھن ہے قبرستان کا، اس کی ماں کی تدفین یہاں پر ہوئی ہے اور امام حسین 3 دفعہ اس گورکھن کی ماں کی قبر میں آ چکے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اطراف کی جتنی بھی قبریں ہیں اس گورکھن کی ماں کے اطراف کی جتنی بھی قبریں ہیں، ان سب کو امام حسین کی طرف سے لباس فاخرہ عطا کیا گیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تقی موسوی اصفہانی کے جو خادم تھے، اسی وقت کہہ رہے ہیں میں نیند سے بیدار ہوا اور فوراً اٹھ کر گورکھن کے گھر گیا جس کی ماں کا انتقال ہوا تھا. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر تمہاری والدہ کون سے ایسے اعمال انجام دیتی تھی؟ کہا کہ اور تو کوئی مجھے خاص پتہ نہیں، البتہ زیارت عاشورہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی. اور ایسا ہی عمل ہے زیارت عاشورہ کا پڑھنا کہ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے کا سلام براہ راست امام حسین علیہ السلام تک کسی واسطے اور حجاب کے بغیر پہنچ جاتا. یعنی تو دیکھیں ہمارے ساتھ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں. جتنا مجھے ابھی سمجھیں کہ آدھا حصہ اس کا بیان ہوا ہے اور آدھا حصہ ہم کیا کریں اس لحاظ سے یہ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اگلی، اس کے اندر بیان کریں گے. آج کی حد تک صرف 2 پیغامات خاص طور پر رہے کہ ایک تو آپ کو 4 برائیوں سے اپنا پیچھا چھوڑانا ہے اگر سارا سال جس رمضان سے حاصل شدہ تقوی کو استعمال کرنا، ورنہ یہ سب ضائع ہو جائے گا. وہ 4 برائیاں آپ کو بتائی گئیں اور کچھ نیکیاں خاص طور پر انجام دینی ہیں آپ نے، جو کہ ابھی اس میں سے فقط صرف 2 بیان ہوئی ہیں، البتہ بیچ میں بھی بہت سی کارآمد باتیں اور عملیات وغیرہ آتے رہے ہیں. تو یہاں پر ہم فی الحال اس اپنی گفتگو کو روکتے ہیں تاکہ آپ جو آئندہ ہماری جو نشست ہوگی اس کا سمجھے پارٹ 2 ہوگا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اور وقت ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا شروع کریں جتنی باتیں بتائی ہیں، جیسے جیسے عمل کرتی جائیں گی عزم و ارادے کے اندر پختگی انشاءاللہ آئے گی اور پھر آپ دیکھیں گے پورا رمضان اس کوشش کریں کہ اس رمضان کو پچھلے گزرے ہوئے رمضانوں کی طرح سے نہ لیں اور ایک نئے عزم و حوصلے اور ارادے کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں جو کہ کچھ دنوں بعد شروع ہونے والا ہے. بس صلی اللہ علی محمد و علیہ الطیبین الطاہرین.
اللہ جل یا صاحب السماء.